एक ही से हैं और अखलाक क्या हैं और अखलाक में असासे अखलाक जो हैं अखलाक की जो बुनियादें हैं वो अच्छे अखलाक में से 10 हैं और बुरे अखलाक में से 10 हैं उनका पता रहना और वो जो 10 बुरे अखलाक और अच्छे अखलाक की बुनियादें हैं उनके बारे में इतना सालिक को पक्का मालूम रहना कि उसकी हकीकत क्या है उसके हासिल करने का तरीका क्या है अगर वो बुरे अखलाक में से है तो उसके इलाज का तरीका क्या है वो मालूम रहना उसको बेसिक अलिब्बा जो है ना सुलूक का नूरानी कायदा और वो ऐसा रहना कि अगर उससे कोई पूछे तो वो बता सकना अब आप लोगों में से कौन है जो ये बता सकता है जरा हाथ उठाओ क्या हम उसको कहें खड़े रह के कि तुम ये खुल्क पर आके 5 मिनट में उसकी वजाहत करो ये ख्याल आ रहा था कि आज ये पूछूं कि तू आके इस पे बताओ पूछूं सबसे या इस मरतबा खाली बोल के छोड़ दूं फिर पूछूं बहुत जरूरी है और इसका पता कहां से चलता है इसका पता जो है तबलीग दीन इमाम गजाली के जो है ना उससे चलता है उसमें है ये तफसील اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شریعت و طریقت ہے شریعت و تصوف ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہے اس کی تفسیر تفسیر تو اور بھی جگہوں پہ ہے لیکن یہ بہت مختصر ہے زیادہ مختصر اور جامع تو شریعت و تصوف میں ہے تھوڑی تفصیل کے ساتھ تبلیغ دین امام غزالی کی جو تبلیغ دین ہے اس میں ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ احیاء العلوم میں ہے اور جو کیمیائے سعادت ہے حضرت امام غزالی کی اس میں ہے اور زیادہ تفصیل جو ہے نا حضرت تھانوی کے مواعظ سے آپ کو نکالنی پڑے گی تو یہ کام کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ کام ہونا ہے دھیان میں رہے یہ بات بسم الله الرحمن الرحيم سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے جو ہمارے اسلاف کے اخلاق تھے وہ قرآن والے اخلاق تھے وہ حدیث والے اخلاق تھے قرآن پاک میں اجمال ہوتا ہے احادیث میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے پھر اس پر اجتہاد کر کے محنت کر کے عمل کر کے تجربہ کر کے اس کی تفصیلات کو پہچانا جاتا ہے اس لیے سلف صالحین کے اخلاق بولنے سے وہ چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو جو ہمارے اخلاق ہیں وہ سلف صالحین کے اخلاق سے ملنے والے ہو جائیں میچ کریں ہم کوشش کریں اپنے آپ کو صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اخلاق و عادات اپنے بڑوں سے اپنے پچھلے بزرگوں سے میچ کریں ان کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان کی جنگ سے باز نہ آتے شیطان سے لڑائی کرنے سے نہ روکتے اور نہ اس کے فریب اور اس کی گھاتوں کی تلاش میں سستی کرتے فریب مانے دھوکہ اور گھات مانے تدبیر اور انتظار ایک ہوتا ہے شیطان کا دھوکہ اور ایک ہوتا ہے اس کا دھوکے کا انتظار، چانس دیکھتے رہنا. تو اس میں سستی نہ کرتے، اس خصلت سے آج کل اکثر لوگ غافل ہیں. چاہیے تو یوں کہ جیسے شیطان ہمیں دھوکے دینے سے غافل نہیں ہوتا، ہمیں بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جب وہ ہم سے غافل نہیں ہے تو ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ غافل ہوں گے تو پٹ جائیں گے. وہ تو ہر وقت گھات میں لگا ہوا ہے اور اس پر حریص ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کے غضب میں ڈالے. شیطان کی حرص کیا ہے؟ شیطان کی حرص آپ سے کچھ اس کو لینا نہیں ہے. جا بھائی لے لے میرا پیچھا چھوڑ. اگر اس کو کچھ لینا ہوتا تو آپ بولتے یہ لے لے میرا پیچھا چھوڑ. شیطان کی حرص ہے کہ انسان کو اللہ کے غضب میں لائے، اللہ کے غصے میں ڈالے. اس کی دلچسپی وہ ہے. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان سے تین باتوں میں سے ایک حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے مزید کی ضرورت نہیں، یہ ایک سے میرا سارا کام چل جائے گا. تین باتیں تین کے تین نہیں، ان میں سے تین میں سے کوئی ایک. اول اس کا تکبر کرنا. اگر انسان تکبر کرنے لگ جائے تو شیطان مطمئن ہو جاتا ہے، بس ساری خرابیوں کی جڑ ہاتھ میں آ گئی، دام میں آ گیا میرے. وہ ہر جگہ تکبر کرا دیتا ہے، سارا ستیہ ناش کر دیتا ہے. تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی بولے. دوسرے سے اپنے کو افضل سمجھنا، مقابلہ ہے تکبر میں. تکبر میں مقابلہ ہے، دوسرے سے اپنے کو افضل سمجھنا، زیادہ فضیلت والا سمجھنا. اکمل سمجھنا تکبر نہیں ہے. کمالات مجھ میں اس سے زیادہ ہیں، مجھے کمپیوٹر آتا اس کو نہیں آتا، یہ تو تکبر نہیں ہے. مجھے کتاب پڑھانی آتی اس کو نہیں آتا، یہ تو تکبر نہیں ہے. اگر اس کو نہیں آتا ہو تو. مجھے ڈرائیونگ آتی اس کو نہیں آتی، مجھے علاج معالجہ کرنے آتا اس کو نہیں آتا، یہ تکبر نہیں ہوتا. کمال ہے وہ. مجھے فوڈ واچ کرنے آتا، کیا بولتے اس کو، دیکھنے آتا کون سا خراب ہے کون سا اچھا، یہ تو کرتا ہے نا وہ. انسپیکشن، فوڈ انسپیکشن کرنے مجھے کو آتا، آپ کو نہیں آتا، یہ تکبر تھوڑی ہے. ہارڈ ویئر کا کام میرے کو آتا اس کو نہیں آتا، سافٹ ویئر کا کام میرے کو آتا اس کو نہیں آتا، یہ تو کمالات ہیں. یہ کمال میں ایک دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا کہ یہ کمال اللہ نے مجھے دیا ہے. ہاں اس میں جو خرابی ہے وہ میرا کمال ذاتی ہے سمجھنا، خرابی ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے سمجھنا نعمت کا شکریہ ہے. یہ کمال اللہ کا دیا ہوا ہے مجھے، ذات سے کچھ بھی نہیں رہتا بندے کے پاس، ان کے دینے سے آتا ہے. لیکن کمال ہے، خوبی ہے، کوئی فن ہے. دوسرے کو نہیں آتا، اس نے نہیں سیکھا اس کو نہیں آتا، میں نے سیکھا مجھے آتا ہے، اللہ نے سکھا دیا. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے سے اپنے کو زیادہ فضیلت والا سمجھنا، اللہ تعالی کے یہاں مقرب سمجھنا، معزز سمجھنا، مکرم سمجھنا. میں زیادہ عزت والا ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ افضل ہوں. چونکہ انسان کی اچھائی اللہ کے قرب کے اعتبار سے ہے، میں اس سے افضل ہوں، وہ حقیر ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ کسی غیر مسلم سے بھی نہیں کر سکتے کہ میرے پاس تو اسلام ہے، نجات کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں. یہ بھی جائز نہیں. کیوں؟ فی نفسہ ہی اسلام فضیلت کی چیز ہے، اور اسلام کو چھوڑنا محرومی ہے، واقعتاً ذلت ہے، ذلت کی چیز ہے اسلام سے محروم رہنا. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اسلام پر ہی مروں گا میں، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کفر پر ہی مرے گا؟ آخر میں بھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لوگوں کو، مسلمان ہو جاتے ہیں. اب جتنے نو مسلم اسلام قبول کیے، کسی کو پتا تھا کہ یہ اسلام بھی قبول کرنے والا ہے؟ جیسے اوروں ان کا پتا نہیں تھا جو ابھی تک اسلام میں آ گئے، اوروں کا بھی نہیں پتا ہے کہ ان میں کون آنے والا ہے کون نہیں. سمجھ رہے یا نہیں؟ سنا ہی نہیں. کافر سے بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انجام کا پتہ نہیں ہے. تکبر کافر سے بھی نہیں کر سکتے، چجائے کہ متقی پرہیزگار آدمی غیر متقی سے کرے. میری تو داڑھی ہے، اس کو تو داڑھی نہیں ہے، تکبر نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہو کہ وہ اللہ کے پاس اس کا کوئی عمل پسند ہو، آپ کو داڑھی ہو کہ اللہ کے پاس اللہ کوئی آپ کا عمل انتہائی ناپسند ہو، ایسا ہو سکتا ہے. تو ان کے علم میں ہے کہ یہ گندا ہے یہ اچھا ہے. حکم کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ فرض ہے، وہ تاریخ فرض ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا کوئی سنت تو ہے نہیں، صرف سنت تو ہے نہیں، فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے داڑھی فرض ہے. جیسے نماز میں حکم ہے نماز پڑھو، روزے میں حکم ہے روزہ رکھو، زکات میں حکم ہے زکات دو، داڑھی میں حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، جیسے وہ حکم ہے ایسے یہ حکم ہے. کوئی فرق نہیں ہے دونوں حکموں میں. جو لوگ فرق کرتے ہیں جاہل ہیں، پتہ نہیں ہے ان کو. مگر تکبر نہیں کر سکتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس داڑھی مونچھیں کچھ نہیں ہوتی، معاملات کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. کیا پتہ اللہ کو ادا پسند آ رہی ہے ان کی، اور اس کو بولیں گے کہ تھی تو یہ غلطی لیکن جا میں معاف کرتا ہوں. اور کتنے ایسے ہیں کہ جبا ہے، قبا ہے، داڑھی ہے، سب ہے، معاملات کے گندے ہیں، اخلاق کے گندے ہیں اندر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیں کہ ٹھیک ہے یہ تو چیز تھی، ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن یہ چیز نہیں تھی لہٰذا اس پہ میں پکڑتا ہوں. تو تکبر نہیں کر سکتے، گنہگار سے نہیں کر سکتے، جب کافر سے نہیں کر سکتے، غیر مسلم سے نہیں کر سکتے. جواری، شرابی، بھنگ پینے والا، چرس والا، ڈرگی، اس سے نہیں کر سکتے. اور آگے کی چیزیں جانور سے بھی نہیں کر سکتے، جانور سے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی جانور اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ نہیں ہے، مبغوض نہیں ہے. جو چیز اللہ نے ناپاک بنائی وہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہونے کی وجہ سے تھوڑی بنائی. خنزیر کو اللہ سے کیا نفرت ہے؟ مخلوق ہے ان کی ایک. کتے کو اللہ کی کیا نفرت ہے؟ مخلوق ہے ان کی ایک، انہوں نے ہی تو پیدا کی ہے. ناپاک ہونا الگ بنیادوں پہ ہوتا ہے. ناپاک حرام ہے ہمارے واسطے، جو چیز خبیث ہے وہ حرام ہے ہمارے واسطے. اس کا حرام ہونا اس کے اللہ سے مبغوض ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں پسندیدہ ہو کر بھی حرام ہوتی ہیں. جیسے انسان حرام ہے حلال ہے؟ انسان تو حرام ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ اب فریج بھر کے رکھ لو، کسی کو بھی ذبح کر کے، مہمان بلایا اس کو کاٹا اور رکھ لیا، کہیں گے چلو ابھی 15-20 دن کی تو فرصت ہو گئی. حرام ہے انسان، اللہ کا مبغوض ہے کیا وہ؟ اس کا حرام ہونا اس کے مبغوض ہونے کی دلیل ہے کیا؟ حرام ہونا الگ چیز ہے، مبغوض ہونا الگ چیز ہے. اللہ کو کوئی نفرت نہیں، اللہ کو کوئی غصہ نہیں اس پہ. کیڑے مکوڑے حرام ہے، مبغوض تھوڑی ہے. مٹی حرام ہے، مبغوض تھوڑی ہے. یہ فرق کرنا ہے تھوڑا سا. اس لیے तकब्बुर जानवर से भी नहीं हो सकता, और जानवर से नहीं होता, जिसे तकब्बुर नहीं होता उसके साथ बर्ताव में फर्क होता है, जिसे तकब्बुर होता है उसके साथ बर्ताव में फर्क होता है। तकब्बुर अलामत से भी जाना जाता है, जैसे उसकी एक हकीकत है उसकी कुछ अलामतें भी हैं। मैंने आपको हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया सुनाया था। वाकयात बार बार सुनाए जाते हैं, एक ही वाक्य को भी बार बार सुनाया जाता है। मैंने बहुत से वाकयात हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से 50 मरतबा से भी ज्यादा सुने हैं। कभी तो बैठता है जाके दिमाग में, वक्त पे निकल के आता है। फिर वो तो ये तो उन्होंने बयान नहीं किया, ये हमने देखा है, वो सुना रहा हूं मैं। हजरत के घर के करीब में मुन्नी वाली मस्जिद है, मुन्नी वाली मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मुन्नी वाली। हजरत मुन्नी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। गांव में मस्जिद के नाम ऐसे होते हैं, मुख्तलिफ नामों से मौसम होते हैं। वो किसी वजह से वो कोई मुन्नी थी होगी जिसने बनवाया होगा, या घर में वहां रहती थी होगी, उसका नाम ही पड़ गया मुन्नी वाली मस्जिद। चंद कदम के फासले पर है, एक मिनट का डेढ़ मिनट का रास्ता है हजरत के घर से उसका, वहीं नमाज पढ़ते थे हम लोग। ईशा की नमाज हजरत के पास पढ़ते थे अक्सर, वापसी में सलाम करके आते थे। असर की नमाज हजरत के पास पढ़ते थे अक्सर, जब असर पढ़ते थे तो मगरिब साथ ही पढ़ते थे, तो मगरिब असर मगरिब ईशा हजरत के साथ अक्सर पढ़ते थे हम लोग जलालाबाद में होते थे। खानखा में तब तो होते ही पढ़ते ही थे, खानखा बराए हई हजरत की सोहबत में तो भाई उनके साथ नमाज नहीं पढ़े तो फिर कहता हूं आदमी चाहता है कि करीब रहे, चाहना चाहिए उसको कि वो करीब रहे। जिसको जितना ज्यादा मिलना जुलना शेख से नसीब होगा वो उतना फायदा उठाएगा, बशर्ते कि फायदा उठाने की नीयत से मिलना जुलना हो। गैर इख्तियारी हालात की वजह से मिलना जुलना फायदा नहीं देता उतना। 10 साल से साथ काम कर रहे हैं, साथ ही मिलते हैं जुलते हैं, कभी नीयत ही नहीं है वो, तो उसको थोड़ी फायदा होता है। फायदा तो इस्तीफादे की नीयत से होता है। शाह की नमाज पढ़ के हम वापस आ रहे थे, हल्का हल्का उजाला था गालिबन, तो वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक चूहा जो है वो मरा हुआ था। मरा हुआ चूहा रास्ते में हो जाता भगवान, तो चूंकि हजरत आ रहे थे उधर से, तो एक साहब आगे बढ़ के जल्दी से उसको पैर से हटा दिए ताकि रास्ते देखने में भी अच्छा नहीं लगता, वैसे भी बीमारियां ये वो सब। तो हजरत ने फरमाया भाई ये क्या किया तुमने, हैवान होने में आप और वो दोनों बराबर हैं, जानदार होने में आप और वो दोनों बराबर हैं, तो हैवानियत में बराबर होने का कुछ तो हक है आप पर। तो ये तजलील उसकी, ये तो सही नहीं है, ये तो जलील करना हुआ उसको, उसकी बॉडी को जलील करना हुआ, ये तो सही नहीं है। फिर फरमाया कि ऐसी सूरत में लकड़ी से ठीकरे से किसी चीज से हाथ को ना लगे, किसी चीज में उसको उठा के एक तरफ कर देना होता है या जमीन में दबा देना होता है। ये क्या पैर से मार दिया, पैर से मारना तो तकब्बुर की अलामत हो गई कि आप उसको हकीर समझ रहे हैं, अपने को अच्छा अफजल समझ रहे हैं। क्या पता वो चूहा आपके अल्लाह तआला के पास आपसे ज्यादा अफजल हो, महबूब हो, तो उसने तो कोई गलती की नहीं, उसका तो उसकी तो कोई गलती होती नहीं, गलती तो हमारे से होती है, अलामत है, तकब्बुर की अलामत है। इसीलिए किसी का जूता टेढ़ा बिंगा पैर में आ गया, ऐसा पैर से धक्का देके नहीं जाना कि जिसका वो जूता है उसके साथ बेकरामी है। वो अगर देख ले आए उस वक्त में कि आप ऐसा कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा, या तो उसको छोड़ दो, आप छेड़ो ही नहीं, या हाथ से सही करो उसको। जूता हाथ से सही करने का जो है, हजमान रफीक अहमद साहब से मैंने खुद देखा एक मरतबा। छोटे दरवाजे होते हैं मस्जिद के, दरवाजे तो खैर बड़े ही होते हैं, लेकिन अब बच्चे सारे मदरसे मस्जिद के, मदरसे के बच्चे पूरे मस्जिद में जा रहे हैं, तो भीड़ तो बहुत हो जाती है जो दरवाजे के पास चप्पलों की। तो हमारे जो शेखुल हदीस मौलाना रफीक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमत फरमाए, दराजात बुलंद फरमाए उनके, نماز پڑھ کے وہ نکل رہے تھے مدرسے کی مسجد سے، ہم بھی ساتھ ساتھ نکل رہے تھے، تو بہت سارے چپل پڑے ہوئے تھے وہاں پہ، جوتے پڑے ہوئے تھے، تو ہم بھی بچے ہم میں نے بھی وہ کیا کہ جو ٹیڑھے بینگے ہو گئے تھے وہ حضرت کے لیے ادھر ہٹا دیا، اور جو اندھے ہو گئے تھے ان کو صحیح کر دیا پیر سے ہی کرنے لگا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ایسا تھوڑی کرتے ہیں، طریقہ تھوڑی ہے، اخلاق تھوڑا ہی ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کیا تو چھیڑو نہیں اس کو، چھوڑ دو یا ہاتھ سے صحیح کرو، یہ بے اکرامی کیسی، یہ علامتیں ہوتی ہیں اصل میں، تکبر کی، تواضع کی، عاجزی کی علامتیں ہیں یہ، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم جانور سے بھی افضل نہیں سمجھ سکتے اپنے کو، معزز اور اچھا نہیں سمجھ سکتے، ہاں جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ ہاں تو میرا محبوب ہے، میں تجھے پسند کرتا ہوں، تیرے عمل سے خوش ہوا ہوں، تو جس سے خوش نہیں ہوئے وہ، جس کو پسند نہیں کیا، آپ کہہ سکتے کہ ہاں میں محبوب ہوں زیادہ اس سے، ورنہ تو یہ جہنم میں نہ جاتا اور میں جنت میں نہ جاتا، تب سمجھنے کا حق بھی ہے، مگر جب خیال بھی نہیں آئے گا اس کا، کیونکہ بیماریوں کی جڑیں یہیں ہوتی ہیں، وہاں نہیں ہوتی، تو اگر شیطان کو آدمی میں تکبر مل جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس سے بے فکر ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا ہی ہے، شاگرد خاص ہے، یہ اتنی گندی صفت ہے، یہ تو تکبر میں ہوتا ہے دوسرے سے اپنے کو افضل سمجھنا، اور حدیث شریف میں ایک بات اور آئی ہے، الکبر بطر الحق وغمت الناس، حق کو چھوڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایک بات معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، کلم کلا دکھ رہی ہے، پھر بھی اس پہ کر رہا ہے، کیوں بھائی کیوں کر رہا ہے، تکبر نہیں ہے تو کیوں کر رہا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ویسے نہیں سمجھ میں آتی نا، جاگتے ہیں یہ خفیات ہیں، یہ حضور نے اس کی علامت بتائی، حق کو چھوڑ رہا ہے، کیوں چھوڑ رہا بھائی، یا تو یہ بول کہ یہ حق نہیں ہے، چل بحث کر لے، تو علماء سے تحقیق کر لے، جب معلوم ہو گیا کہ یہ حق ہے پھر کیوں چھوڑ رہا ہے، یہی تکبر ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے جو میں نے پینچا چھوڑا ہوا ہے اپنے پینٹ کا، یہ کوئی تکبر کی نیت سے نہیں چھوڑا ہے، جب معلوم ہے غلط ہے تو پھر تکبر سے نہیں چھوڑا تو پھر کیسے چھوڑا ہے، تکبر کی تعریف کیا ہے، یہی تو ہے کہ جب اللہ کو پسند نہیں ہے یہ پھر بھی تم نے چھوڑا ہوا ہے، یہی تو تعریف ہے تکبر کی، اور کیا ہے، حق کو چھوڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کے بالمقابل وجوب ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ، اس میں دوسروں سے بحث نہیں ہوتی، اپنے کو ہی اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے آدمی، دوسرے سے تعرض کیے بغیر، دوسرے کا لحاظ کیے بغیر، اپنے کو میں بہت اچھا ہوں، مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ عجب ہے، یہ الگ گناہ کبیرہ ہے، یہ دوسری چیز ہے، یہ اتنے باریک باریک فرق پائے جاتے ہیں اس میں صفات میں، حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان سے تین باتوں میں سے ایک حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے، اول اس کا تکبر کرنا، دوم اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، میں بہت اعمال کرتا ہوں، کیونکہ جو اس کو زیادہ سمجھتا ہے تو وہ پھر مزید زیادہ نہیں کرے گا، اسی پہ قناعت کر لے گا، اور غلط فہمی کتنی ہے کہ عمل کو زیادہ سمجھ رہا ہے، عمل بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے، جو چیز ملنے والی ہے اس کے آپ کمپیئر کریں، جو چیز چاہیے آپ کو اللہ سے جنت اسے کمپیئر کریں، تو جتنے اعمال ہیں وہ کسی ایک نعمت کے مقابلے میں بھی قیمت نہیں بن سکتے، اس کی اجرت نہیں بن سکتے، قیمت بننا تو بہت دور کی بات ہے، اجرت بننا، شکریہ نہیں بنتا اس کا، اعمال کسی ایک عمل کا نعمت کا شکریہ بھی نہیں بنتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک عابد کی مثال دی، پچھلے زمانے کے عابدوں کی مثال اور ان کے قصے حضور سناتے تھے، کوئی نادان یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی صحابہ کے قصے کیوں نہیں سناتے تھے، اولیاء اللہ کے قصے کیوں نہیں سناتے تھے؟ بھائی حضور سے، حضور کے وقت سے پہلے کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے سنائیں گے نا، یہ جو بعد میں آنے والے اولیاء اللہ ہیں ان کے سنائیں گے؟ تو حضور کا بنی اسرائیل کے عابدوں کے واقعات سنانا علامت ہے اولیاء اللہ کے واقعات سنانے سے. جب بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کے اور عابدوں کے واقعات حضور سناتے تھے تو اس امت کے اولیاء اللہ اور بزرگوں کے واقعات اس امت کو نہیں سنانا ہے تو پھر کس کو سنانا ہے بھائی؟ یہ تو قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ تو قرآن حدیث پہ بھی عمل نہیں کرے تھے، وہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کیے تھے، ہمارے قرآن حدیث پہ تو نہیں کیے تھے. ایک عابد کا انتقال ہو گیا، اللہ نے فرمایا ہمارے فضل سے اس کو جنت میں بھیج دو، تو اس نے کہا کہ میں نے ہزار سال عبادت کی اور کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو میرے عمل سے بھیجو میرے کو جنت میں، فضل سے کہیں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کے عمل کا ہی حساب کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا ذرا اس کو ٹہلا کے لاؤ، جہنم کے قریب سے ٹہلا دیا فرشتوں نے. اب وہ تو والکینو سے کہیں آگے کی چیز، جو بھاپ لگی تو ایک دم پیاس لگی، تو کہنے لگا کہ مجھے پہلے پانی دے دو بعد میں بات کرو. تو کہنے کہ پانی تو یہاں نہیں ملتا ویسے، آپ یہ دنیا تھوڑی ہے کہ جاؤ بھاگو کھود کے لا لو، یہاں تو سب چیزوں پہ کنٹرول ہے. نہیں نہیں مجھے ایک کٹورا پانی دے دو، اس کے بغیر مشکل ہے، بہت تکلیف میں ہوں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے دے دیں گے پانی آپ کو، لیکن آپ کی عبادتوں میں سے پانچ سو سال کی عبادت آپ کو دینی پڑے گی اس کے بدلے میں. اب مجبوری اتنی تھی کہ اس کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آ رہا تھا، پریشانی تھی بہت زیادہ، نہ جان نکل رہی نہ زندگی ہے، حد سے زیادہ بے چین ہو گیا. کہیں گے ٹھیک ہے بھائی جو 500 سال کی عبادت لو، ایک کٹورا پانی دے دو. پھر پیشاب لگ گیا زور سے، اب آئی نہیں رہا، ایک پریشر بڑھتے جا رہا مگر پیشاب نکل رہا نہیں، عاجز ہو گیا، پریشان ہو گیا. کسی طریقے سے پیشاب کروا دو میرا، کسی طریقے سے پیشاب کروا دو. تو فرشتے نے کہا کہ بھائی 500 سال کی عبادت دے دے، پیشاب کرا دیتا ہوں. کہیں یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کہیں بس یہاں تو یہی ہے، نہیں تو نہیں، نہیں تو جاؤ اپنا کچھ بھی کرو، میں کیا کروں. جب وہ اپنے کو عاجز پایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لو 500 سال کی عبادت لو اور پیشاب کرا دو. پیشاب کرا دیا، اللہ میں نے بلا لیا. کہنے کے بھائی ایک کٹورا پانی پینے اور ایک کٹورے کا پیشاب نکالنے کے لیے 1000 سال کی عبادت چاہیے، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنے کٹورے پانی پیے اور کتنی مرتبہ پیشاب کیا؟ ہم کسی جگہ نہیں جاتے، کوئی چیز پہ نہیں جائیں گے، خالی تمہارے پیشاب کا حساب کریں گے آج، پانی پینے کا اور پیشاب کرنے کا. میرا دماغ ٹھیک ہو گیا ایک منٹ میں، بس آپ کے فضل سے جنت میں بھیج دیجیے، یہی تو میں پہلے کہہ رہا تھا. اور وہ بھی چونکہ میں تجھ سے راضی ہوں اس لیے یہ علاج کر دیا، ورنہ ایسا علاج کرتا نہیں میں، کیونکہ ہمارے پاس علاج پہ دوسرا ہوتا ہے. پھر جاؤ ہمارے فضل سے جاؤ. عمل کو زیادہ سمجھنے کا کیا مطلب بنے گا بھائی؟ آدمی کا عمل بھی کوئی زیادہ ہوتا ہے کہیں؟ جب انسان اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ عمل کرنے والا بندہ ہوں، تو پھر وہ اللہ، پھر شیطان گویا اس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی اس کو بگاڑنے کے واسطے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک باطل جماعت ہے، وہ ہوتا نا سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگوں کا جواب دینے کے لیے کیا کرنا، ان لوگوں کا علاج کیسے کرنا، ان کا علاج کیسے کرنا. تو ایک زمانے میں اس کا ایک ذمہ دار تھا، وہ اتنا بدنام تھا کہ وہ دوسرے صاحب کہنے لگے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کر لے رہا تھا رہا. اس کو بدنام کرنے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے انہیں خود ہی کر لے رہا ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو بعض مرتبہ ایک چیز جو ہے وہ سب کام کر رہی ہوتی. تو دوسری چیز اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا ہے، اور تیسری چیز اپنے گناہ کو بھول جانا ہے. گناہ کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے گناہ کو بھولنا عمل میں لگنے کے لیے، کیونکہ ایسا یاد رکھنا پسندیدہ نہیں ہے کہ یاد رکھ لے فلاں گناہ کیا تھا فلاں گناہ کیا تھا فلاں، ہر تھوڑے دن کو یاد کرتے جا رہے تھے فلاں فلاں کیا تھا، رہے رہے فلاں فلاں کیا تھا. یہ عمل کو روکنے والی چیز ہے، اس سے عمل میں خلل آتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے. ایک مرتبہ توبہ تلہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، وہی علاج ہے اس کا. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ بھول جانا اس کے معاف ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. مگر اپنے گنہگار ہونے کو بھولنا، یہ مراد ہے یہاں پہ. میں تو متقی پرہیزگار ہوں. ارے بھائی تم نے کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں یاد رکھو بس ذہن میں اجمالی طور پر، ہم تو وہی ہیں. انہوں نے کل آخرت میں اگر یہی پوچھ لیا کہ اب تم کیا تقویٰ پکڑ رہے ہو میاں، تم تو وہی ہو نا، ہوگی بات. اور ایک روایت میں چار باتیں آئی ہیں، اور چوتھی چیز ہے پیٹ بھر کھانا کھانا. وہ مست ہو کے چوتھے حکم تک کھا رہے، تیسرے بھی نہیں، چوتھے حکم تک کھا رہے. اور یہ سب کی جڑ ہے، کیونکہ باقی تینوں باتیں بھی اسی سے پیدا ہوتی ہیں. بہت فل کھاتے رہنے کی عادت جو ہے نا مستی پیدا کر دیتی ہے، غفلت پیدا کر دیتی ہے، سستی پیدا کر دیتی ہے، تکبر پیدا کر دیتی ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ مستغنی ہے چونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے، بڑے پن میں آ جاتا ہے. مروی ہے کہ شیطان بشکل انسان حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، انسان کی شکل میں آیا، گدڑی پہنے ہوئے، گلے میں تسبیح، اور خدمتگاروں کی طرح کمر باندھے ہوئے آپ کے پاس آیا. بڑا لمبا سا جبا کرتا، اس کے بعد کمر میں جو ہے نا پٹا بھی باندھا ہوا ہے جیسے خادم لوگ باندھ لیتے ہیں، گلے میں تسبیح ایسی بڑی پڑی ہوئی ہے. اور پہلے کے صوفیہ اور بزرگ لوگ گدڑی پہنتے تھے، گدڑی کہتے ہیں ایسے روئی کی بنی ہوئی واسکٹ کو، روئی سے بنتی تھی پہلے واسکٹ، وہی زیادہ استعمال کرتے تھے پہلے کے لوگ. گرم بھی رہتی ہے، نرم بھی رہتی ہے، کئی جیب بھی ہوتے ہیں کہ ضرورت کی سچ چیز اس میں رکھ لیتے ہیں. کہنے لگا حضرت آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، شاید میں آپ کی برکات حاصل کر سکوں. چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں رہا. 20 سال تک وضو وغیرہ کراتا رہا، لیکن آپ کو بہکانے کا کوئی موقع نہ پایا. جب جانے لگا تو آپ سے دریافت کرنے لگا کہ کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے آتے ہی پہچان لیا تھا، تو شیطان ہے. کہنے لگا آپ جیسا ثابت قدم کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا ثابت قدم کہ 20 سال میں کبھی آپ کو بہکانے کا چانس نہیں ملا، کوئی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا دور ہو ملعون، تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات پیدا کیے بغیر نہ جائے جس سے میرا دین خراب ہو. کیونکہ یہ بول کے خراب کر رہا تھا آخری میں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے جیسے ثابت قدم نہیں دیکھا تو ہاں بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم ایسے ثابت قدم ہیں، بولے تو ہو گیا تھا، گئے تھے کام سے، چانٹا پڑ جاتا. یعنی کہ دور ہو ملعون، تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات پیدا کیے بغیر نہ جائے جس سے میرا دین خراب ہو، یعنی خود پسندی. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اگر آدمی 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میری جان قربان. محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے آپ کو لوگوں سے ممتاز دیکھنے سے بڑھ کر شیطان کا فریب کوئی نہیں. اپنے کو آدمی ممتاز دیکھنا چاہتا ہے، سب سے میں اسپیشل ہوں، سب سے میری خصوصیت ہے. کیونکہ جب وہ اس حالت میں مرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مرا، کوئی عمل بھی اسے مفید نہ ہوگا. حبیب اعظم فرماتے ہیں، یہ بھی اپنے ہی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، حبیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ بڑے سودخوار تھے، توبہ کرنے سے پہلے سودی کاروبار تھا، بہت سود کھاتے تھے، حتیٰ کہ غریب خواتین، غریب لوگ جو سود ادا نہیں کر سکتے تھے تو ان کے گھر سے سالن اٹھا کے لا لیتے تھے سود میں، جب سود نہیں دیتا تو آج کا سالن ہی دے دے بس، وہی سود میں، میرے گھر میں سالن نہیں پکے گا، تیرا سالن کھاؤں گا۔ لوگ بھاگتے تھے، حبیب آ رہا، اللہ پاک نے پھر توفیق عطا فرما دی، اور ایسی توفیق عطا فرمائی کیا ہوگی، اللہ میں سے ہو گئے، سلسلے کے اکابرین میں سے ہیں، بہت بڑے حضرت فضیل ابن عیاض کے شاگرد کے شاگرد ہیں، نہیں استاد کے استاد ہیں، حضرت حبیب حضرت ابراہیم ابن ادھم کے، فضیل ابن عیاض کے نہیں، ابراہیم ابن ادھم کے، حبیب اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ حکم دیا کہ ایک سجدہ لا جس میں نفس اور شیطان کا حصہ نہ ہو تو تجھے میں جنت میں داخل کر دوں گا، تو میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار، مجھے ایسا سجدہ نصیب نہیں ہوا، اے دوست آگاہ ہو جا، اور یہ خیال نہ کر کے شیطان نے تیرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اگرچہ تو برابر عبادت میں لگا ہو، بلکہ اپنی عبادت میں بھی غور کر اور کوشش سے دیکھ۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جاتے تو جلدی سے شفا کی دعا نہ کرتے، بلکہ کچھ دیر تک غور کرتے، حتیٰ کہ ان کو مرض کا باعث اور اس کا انجام اور نتیجہ معلوم ہو جاتا تب دعا فرماتے، کیونکہ بعض دفعہ مرض ترقی درجات کے لیے ہوتا ہے تو اس وقت شفا کی دعا مناسب نہیں، اس کا مرتبہ بڑھ رہا، میں بولوں نہیں بس کر دو اس کو۔ یہی کیفیت اس حالت کی ہے جب مرض بطور سزا ہو، بس نیک مرد کو اللہ کی عظمت کے خیال سے صبر کرنا چاہیے تاکہ سزا پوری ہو جائے۔ اب ہمارے پاس اتنی بصیرت کا ہے، اتنی نورانیت کا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ بھائی اس کی پریشانی کس وجہ سے ہے، تو ہم نے اپنے بزرگوں کا جو معمول دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دعا کے لیے کہتا تو کہتے اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، کیونکہ اس کے حق میں فضل بیماری اور رہنا ہے تو رہے گی، جانا ہے تو جائے گی، خاص اس مرض کو لے کے نہیں بیٹھ جاتے وظیفہ پڑھ کے کہ اللہ اس کی یہ تکلیف دور کر دے، اس کی یہ تکلیف دور کر دے، مجرموں کے طریقوں میں سے نہیں ہوں، کسی گناہ کی جوتے کھا رہا ہے تو کھانا ہے اس کو، کیا کر سکتے تاکہ کام ہو جائے، کیونکہ یہاں سے نمٹ جائے گا تو وہاں سے بچے گا، نہیں تو پھر وہاں پہ بھی پٹے گا، یہاں تو پٹ چکا ہے۔ ترقی درجات کے لیے ہو جان دو بھائی، اپنے کو کیا اس کا، وہ اللہ اپنی بندوں کی حکمت کو زیادہ جانتا ہے۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد کے قریب مکانوں میں رہنا پسند کرتے، مسلمان کو ہمیشہ گھر ایسا تلاش کرنا چاہیے جس سے مسجد قریب ہو، مسجد سے دور والے مکانات لے کے رہنا، پھر اگر مسلمان بھی نہیں ہے قریب میں زیادہ بہت ڈینجر ہے، اور ایسے ملک میں جہاں پر بددینی، بدتمیزی، بے حیائی عام ہو بہت زیادہ ڈینجر ہے، ایسے ملک میں جہاں پر مال کی بنیاد پر لوگوں کی عزت کی جاتی ہو اور مال والے لوگ اپنے دین سے اور دوسری چیزوں سے بالکل اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہوں، ان کے پاس میں دین کی کوئی اہمیت نہ ہو، صحبت کا تو اثر ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور گندی بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پاش ایریا میں مکان لے لینا، پن ڈراپ سائلنٹ رہتا ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ملینوں کے مکانات ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، نہ خیر خواہی، نہ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع، نہ دین کی فکریں. اثرات تو ہم پہ بھی آئیں گے پھر، جب دیکھو جب ننگے پڑے ہوئے ہیں آوازوں میں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، دنیا کی آئش اور مستی کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو ہم پہ اثر نہیں آئے گا اس کا، ہمارے بچوں پہ اثر نہیں آئے گا اس کا. میں تو ایسے مالداروں کے قریب اس بنیاد پر کہ وہ مالداروں کا ایریا ہے رہنا چاہیے. ہاں وہی مسجد ہے تو الگ بات ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، بغیر سود وغیرہ کے آپ کو ایسی چیز مل جا رہی ہے، بغیر حرام کے سہولت والی چیز مل رہی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو بنیاد بنانا وہ بہت بری بات ہے. مسجد سے اتنی دور مکان ہے کہ مسجد کو آنا جانا ہوگا نہیں، پتا ہے کہ میں سست آدمی ہوں، پڑھوں گا نہیں مسجد میں جا کے اتنی دور سے، بھائی مصیبت پالتے کیوں ہوں، قریب میں رہو. تاکہ اکثر اوقات ان کو رعایت آداب کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا آسان ہو. دد 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 بھاگ گیا ہے جماعت میں شریک ہو گیا، دد 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 نکل گئے، تو رعایت آداب تو نہیں رہی نا، نہ سکون سے آنا ہوتا دور ہونے کی وجہ سے، اگر آئے بھی تو نہ سکون سے جانا ہوتا، بھاگنا ہے بھاگنا ہے بھاگنا ہے، جانا ہے جانا ہے جانا ہے. چونکہ مرفوعان روایت ہے، مرفوعان کہتے ہیں ایسی حدیث کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوخ کی گئی ہو وہاں تک، اس کو مرفوع حدیث مرفوع کہتے ہیں اس کو، اور جس میں حضور تک بات نہیں گئی بلکہ بیچ میں ہی، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، جیسے ابن عباس نے فرمایا، جیسے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی طرف منسوب کر کے فرمایا یا ان کا اپنا ملفوظ ہے نہیں معلوم، اس کو موقوفن کہتے ہیں، ایسے حدیث کو موقوف کہتے ہیں، اس کو مرفوع کہتے ہیں، جس میں حضور تک پوری نسبت پائی جائے. مرفوع روایت ہے کہ مسجد پرہیزگاروں کا گھر ہے، اور جن لوگوں کے گھر مسجد میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی راحت اور آرام اور پل صراط سے عبور کا بھی ضامن ہے. ابو صادق ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا لازم پکڑو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہیں مسجدیں تھیں. مسجد میں جا کے وقت گزارنا، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہنا. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اگر بول و براز کی حاجت نہ ہوتی تو میں مسجد سے باہر قدم بھی نہ رکھتا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں، پس مسجد کی آباد رکھنے والے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور مسلمان معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا غصہ ٹھہر جاتا ہے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک معاملات کے احکام شرعی معلوم نہ کر لیتے بازار میں خرید و فروخت کے لیے نہ بیٹھتے. کاروبار کر رہے ہیں، یہ پہلو تو کچھ سوچتے ہی نہیں نا. آج کل جاب وغیرہ کا مسئلہ بڑا چل رہا، میں ایک دھندہ کرنا چاہتا ہوں، میں دکان لی ملگی لی کرائے پہ بیٹھ گیا ہوں، کوئی کھول لیا اپنا. ہمارے بڑوں کے اخلاق یہ نہیں تھے، جو معاملات میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس میں احکام شرعی پہلے سیکھ لیتے کہ اس کے مسئلے کیا کیا ہیں. اس خیال سے کہ کہیں یہ مشغولیت ان کو اعمال اخروی سے نہ روک دے، کیونکہ جو امر انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے اور وہ دونوں جہاں میں غافل کے حق میں نامبارک ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألوکا من خیر هذه السوق واعوذ بك من الكفر والفسوق. اے اللہ اس بازار کی خوبی کا میں سوال کرتا ہوں اور کفر اور فسق سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ تم بازاریوں کی ہم نشینی سے بچتے رہو، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. बालों की बीमारी होती है, जाके थोड़ी देर उसके बाद बैठ के आएंगे, क्या बोलता देखेंगे। ऐसे लोगों के अंदर एक चूहा रहता है जो उनको काटता रहता है, बाहर नहीं रहता कोई। क्योंकि वो गाफिल बना देती है। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाजार माल को बढ़ाता है, दीन को घटाता है। इमाम मालिक ने दीनार उमरा को हुक्म फरमाते और तुजार पेशा को जमा करते, फिर उनसे बैव शिरा के मुतालिक सवाल करते। उनमें से जिसे आकाम याद न होते उसको बाजार से हटा देते, तुझे बाजार में बैठने की इजाजत नहीं, तो अपना भी दिन बर्बाद करेगा, दूसरों का भी करेगा। और हुक्म देते कि अहकाम मामलात सीखो, उसके बाद बाजार में बैठो, क्योंकि जो बाजार में बगैर इल्म के बैठता है वो सूद खाता है, इरादा करे या ना करे। ऐ दोस्त, इसमें गौर कर और किसी फाजिर की तारीफ न कर जब तक तुझे उसकी आफात से बचने का इल्म न हो। इसको जो देखा नहीं, देखना था, एक किताब मिल गई थी उसमें रह गए हम, तो मगरिब हो गई उसी में। शेख सिर्री सखती की मालिक तोहफा का जो मालिक है ताजिर, उससे मुलाकात हो गई थी ना, याद है? अच्छा, ये हो गया था। और भी है कि जो मालिक साहब खरीद के लाए थे उसको तोहफा को, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन एक मरतबा उन्होंने देखा कि गा भी रही है, बहुत बेहतरीन गाने वाली थी वो, और गाने में उसने ऐसे अशार पढ़े जिससे उसकी मोहब्बत का, दिल के अंदर की जलन का पता चल रहा था, और वो मेरी तरह मुतवज्जो नहीं होती थी। गुजरा इस हालत में उसको एक साल, खाना और पीना था उस पर सब वबाल, ऐश दिन को था ना सोना रात को, लब पे खंदा नए जुबान से गुफ्तगु, न हंसती थी, खंदा माने हंसना, न होठों से हंसती थी, न जुबान से बात करती थी, उनसे रखती थी गबे बेढक से ये, भागती थी मिसल वहशी सब से ये, थी गिरेबां से अदावत हाथ को, उसके गले को उससे हाथ से दुश्मनी थी, मतलब अपना गिरेबान फाड़ती रहती थी, तार दामन में न छोड़े बात को, आह नाला से उसे उल्फत कमाल, बस रोना पलाना, अपने बेगाने से थी वहशत कमाल, शोर अफगां की कभी थी धूमधाम, गाह खामोशी से रखती थी कलाम, कभी शोर करती थी कभी खामोश रहती थी, गाह सर रहती थी दीवारों से फोड़, कभी सर अपना दीवारों पर मारती थी, गाह जा जंगल में दरवाजों को तोड़, कभी दरवाजे तोड़ के जंगल निकल जाती थी, रात भर हंसती थी या रोती थी ये, मुझको सोने दे न खुद सोती थी ये, मैं उसके शोर मचाने से, उसकी गड़बड़ करने से मैं भी सो नहीं सकता था, ये खुद भी नहीं सोती थी, नोचती थी गाह अपने सर के बाल, गाह तमाचों से करती थी मुंह को लाल, कभी अपने मुंह पे तमाचे मार के लाल कर लेती थी, कभी सर के बाल नोचती थी। काम था, गिरिया है उसको रोज शब, रोना उसका काम था, दिन में भी रात में भी, जान मेरी उससे आई है बलम। गर्चे तदबीरें करीमें सौ हजार, एक ने भी पर किया उस पर नकार। बहुत सी तदबीरें मैंने की अच्छी होने की, जबकि बिगड़ा और भी इसका मिजाज, बंद करना ठहरा आखिर को इलाज। भाई इसको जेल खाने में क्यों डाला, हॉस्पिटल में लाके क्यों डाला है, पागल खाने में लाके, उसका जवाब दे रहा बेचारा। करके बस आहन दिली से सबने बजौक, कर दिया इस माह को जंजीर तौक। चश्म से जारी था उसके खून का नाल, पढ़ रही थी शेर अपने हसब हाल। अश्क आंखों में लबों पर थी फुगा, आशिकाना थी गजल से मुंह आया, गजल मुंह से आया। जिसका सब मजमून सोजो दर्द था, सारी बातों में उसके सोज था, जलन थी, दर्द था। गिरिया वो फुगा आहो सर्द था, जैसे अब तक वही दीवानी है ये। अक्ल हिस अपने से बेगानी, जब से अब तक वही पागलपना है इसमें। दुश्मनी है खेशदारी से इसे, अपने लोगों से मिलने जुलने से उसको खेशदारी कहते हैं, अपने लोगों से मिलना जुलना। हमदमी है आहदारी से इसे, रोना आह करना उससे दोस्ती है। खाना पीना तर्क इसका हो गया, ख्वाब और आराम इसका सो गया। खा कबाब दिल लगी है भूख अगर, जब प्यासी हो पिए खूने जिगर। जब प्यासी होती है तो खुद अपने जिगर का खून पीती है। ताबीरात हैं, नकल गम उसका है रोना है शराब, लौटना जगना है बेहोशी है ख्वाब। राहत और आराम उस पर शाक है, और तड़पने लौटने में ताक है। है जुनू पर अपने दीवानी सदा, अपने ही पागलपने पर दीवानी है, अपने पागलपने पर फरेबता होती, उसी में खुश है। अक्ल से रहती है बेगानी सदा, गर हंसे थोड़ा बहुत रोती है ये, थोड़ा बहुत हंसी भी कभी तो वह रोना ज्यादा हो जाता है। रंजो गम पे अपने खुश होती है ये, हो है रोशन जिस जगह शमा बला, अपने दीवा अपने दे परवाने जाको जला। गश है अपनी बेखुदी मस्ती पे ये, मरती है नितनेस्ती पस्ती पे ये। है मोहब्बत उसकी उसको वहदत से सदा, दुश्मनी रखती है कसरत से सदा। अपनी हैरानी की ये मुश्ताक है, शोर गुल में शोर है आफाक है। याद नहीं है मुझे कि मैंने कहां तक पढ़ा था, इसलिए यहां से पढ़ रहा हूं। उसकी आंखों को है नित रोने से इश्क, अश्क को मैले खुदी धोने से इश्क। इसकी इस हालत ने ऐ वाला खिताब, हजरत सिरदी सकती से वो ताजिर बोल रहा है। इसकी इस हालत ने ऐ वाला खिताब, कर दिया है आयश मेरा सब खराब। और जो पूछो सब मेरी पूंजी है ये, गंज दौलत की मेरे कुंजी है ये। बाहमा हाल इसको मैं सोजे दुनार, है खरीदार दे के दिरहम 20,000। 20,000 में खरीदी का जिक्र आ गया था, ये पड़ा हुआ है। अच्छा, सुन के सिर्री ने कहा तोहफे से यूं, जब वो हालात पूरे सुने और बहुत दूर तक है उसकी हालत थोड़े से। सुन के सिर्री ने कहा तोहफे से यूं, सच है क्या ताजिर बयां करता है जो, ताजिर जो बयान कर रहा है क्या वो सच है। हाल दिल कुछ तू भी कर अपना बयां, दस्त बरदिल दीदा ए तर खोली जुबा। जब कहा कि अपना हाल बयान करो, तो उसने अपने दिल पे हाथ रखा और अपनी उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने जुबान खोली यानी बोलना शुरू किया। रोई और हंसकर कहा ए शेख दीन, सच कहा ताजिर ने गरचे सच नहीं। एक एतबार से सच है, एक एतबार से नहीं। कहता है अपनी समझ की हर कोई, हाल से मेरे नवाकिफ हर कोई। फिर कई अशआर अरबी के पढ़े, जिनके माना मैंने हिंदी में लिखे। यानी कि हक ने मेरे दिल से कलाम, उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल से बात की। थी जुबा महबूब अपनी इस मकाम, इस जगह पर हमारी जुबान ही महबूब थी। बाद फुरकत की हुई कुर्बत हसूल, कर लिया हक ने मुझे पाक और कबूल। असल ये कि अल्लाह पाक ने मुझे अपना खास ताल्लुक नसीब फरमा दिया, विलायत अता फरमा दी। ले लिया बस कूच है उल्फत को मैं, पर न छोड़ा इस दरे दौलत को मैं। जो कहा माना मैं रगबत से उसे, हो गई हाजिर पुकारा जब मुझे। सब गुनाहों को मेरे करके मुआफ, की आता जन्नत मुझे बे इख्तिलाफ। एक जन्नत क्या जो उसका हो रहा, हो गया वारिस वो वारिस हर दूसरा। फजल से हक के हुए मकबूल मैं, अल्लाह के यहां سیر باغ وصل میں مشغول میں لطف حق نے کر لیا مجھ کو پسند مجھ سے پسند زہد ناقص تلخ و تیرا مثل قن زہد نا مرغوب ناچیز و حقیر فضل سے لکھی اسے نعمت کثیر. جو کچھ میرا زہد تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو نعمت کثیر عطا فرما دی اس کے فضل سے. ہے یہ فضل و لطف اس کی ذات میں پوتھ لے کر دے ہے موتی ہاتھ میں, کچرا لے کے کوڑیاں لے کے موتی ہاتھ میں دیتا ہے. سنگ ریزہ لے کے دلے لالو گوہر لے ہے مشتے خاک دے ہے سیم و زر. سنگ ریزہ لے کے دے لالو گوہر لے ہے مشتے خاک دے ہے سیم و زر. اب اس کے بیان سے حضرت نصیحت کر رہے ہیں اپنے کو بھی, اس کے بیان میں نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ ہمارے ناقص عملوں کو لیتا ہے پھر بھی نعمت فرما دیتا ہے, پھر بھی ان کو قبول کر لیتا ہے. گویا ہمارے عمل ایسے ہیں جیسے کنکر, سنگریزے کنکروں کو پتھروں کو کہتے ہیں, مٹی باہر کی سنگریزے ہم دیتے ہیں اور اللہ پاک ادھر سے جو ہے نا لال و گہر عطا فرماتے ہیں. ہم مٹی دیتے ہیں وہ سیم و زر عطا فرماتے ہیں. لے گلے پجمردہ دے گلشن تجھے بدرے ایک دن کے دے خرمن تجھے. لے کے شاخ خشک دے بستان تر بدلے ایک دینار کے دے کان زر. ایک دینار دو تو پورا سونے کی کان دے دیتے ہیں, خشک شاخ دو تو پھر وہ تر پورا کا پورا باغ دے دیتے ہیں. پجمردہ پھول لیتے ہیں اور پورا گلشن دے دیتے ہیں, ایک اچھا پھول نہیں دیتے بلکہ پورا کا پورا گلشن دے دیتے ہیں. لے کے تجھ سے کوزے آب خراب خراب پانی کا ایک پیالہ لیتے ہیں. جامع کوثر دے ہے با مشک و گلاب. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جامع کوثر عطا فرماتے ہیں اور اس میں مشک و گلاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز ہے بندے کے ساتھ وہ سمجھا رہے ہیں, وہ ہمیں ہی سمجھنے کا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. لے کے تجھ سے کوزے آب خراب جامع کوثر دے ہے با مشک و گلاب. لے دو قطرہ اشک دے دریائے نور. آنکھ کے جو ہے نا آنسوؤں کے دو قطرے لیتے ہیں جو ان کی محبت میں بہے اور نور کا دریا عطا فرما دیتے ہیں. لے کے دو قطرے اشک دے دریائے نور. لے ہے گندا بیر دے حورو قصور. سجدے سر جو نہیں جو خاک و خون بدلے اس کے دے قربے بیچوں. اصل دینا دیکھا جائے تو ہمارے سر کا جو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں ہم پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ خاک و خون ہے, مٹی سے بنا ہے جسم, خون پیش کر رہے ہیں, خون کو پاک چیز ہے, ان کے پاس نہ پائے بغیر خون کے اپن سجدہ کہاں سے کر سکتے. اور جو کچھ ہڈی بنی چمڑا بنا بال بنے وہ سب کیا ہے؟ مٹی ہے, خاک ہے. سجدے سر جو نہیں جز خاک و خون, ہمارے سر کا سجدہ جو سوائے خاک اور خون کے کچھ بھی نہیں ہے. بدلے اس کے دے قربے بے چگوں, اپنا قرب عطا فرماتے ہیں جس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے ہم. ہیں جو اعمال جوارح خاک باد, ہمارے جو جوارح کے عمل ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ سے جو ہم عمل کرتے ہیں وہ خاک اور باد ہے, مٹی ہے اور ہوا ہے, سب مٹی سے ملا ہوا ہے جسم اپنا. لے کے دے نعمہ جنت نامراد, وہ لیتے ہیں اور جنت کی نعمتیں دیتے ہیں. چشم نم لے دے یم رحمت تجھے, تر آنکھ لیتے ہیں اور رحمت کا سمندر دے دیتے ہیں. چشم نم کہتے ہیں بھیگی ہوئی آنکھ لیتے ہیں اور دریائے رحمت عطا فرما دیتے ہیں. یم دریا کو کہتے ہیں. آہ دل لے دے دمے وصلت تجھے, دل کی آہ لیتے ہیں اور اپنے وصال عطا فرما دیتے ہیں. دست تا بالوں پر دے اور زباں دل کے بدلے جانے جاں کو کونے جاں دل لیتے ہیں اور اپنی جان عطا فرما دیتے ہیں. لطف احسان کا ہو اس کے کب بیاں, لطف احسان کا ہو اس کے کب بیاں. بخش دے ادنا کو ایک ملک جہاں, تخت پر بخشش کے جو ہو جلوگر, بندے عاجز کو بخشے تاج سر. پشا کو شہباز کے دے بالوں پر, روب مسکین کو طاقت شیر نر. پشا چھوٹا سا جو ہوتا نا پسو جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں کس کو؟ شہباز کے, یعنی جو شکرا ہوتا ہے نا شاہ, باز جو ہوتا ہے اس کے بالوں پر عطا فرماتے ہیں. روبم اس کی بہت ہی زیادہ کمزور بلی جو کسی کام کی نہیں ہے, اس کو طاقت شرے شیر نر عطا فرما دیتے. ذرے کو خورشید کر دیتا ہے وہ, قطرے میں دریا کو بھر دیتا ہے وہ. وہ ایک ذرے کو خورشید بنا دیتے, خورشید کہتے ہیں سورج کو, ایک ہلکے سے معمولی سے سنگریزے کو خورشید بنا دیتے ہیں اور قطرے میں دریا بھر دیتے ہیں. وہ ہوا اس کا جواب اس کا ہوا, وہ ہوا اس کا تو سب اس کا ہوا. وہ ہوا اس کا جو اب اس کا ہوا, وہ ہوا اس کا تو سب اس کا ہوا. اگر وہ کسی کو مل گیا سب اس کو مل جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ومن کان للہ کل شئین کان لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. ہوش کر اے یار بہرے وصل جاں, مرزع دنیا ہے کچھ بولے یہاں. یہ جو ہے نا کھیتی کی جگہ ہے, تم ہوش سے کام لو. چند ایام اندر عمر مستعار, چند ایام اندر عمر مستعار, مانگی ہوئی عمر کے چند دن ہیں جو ہمارے پاس ہیں. عمر مستعار کہتے ہیں اس کو, ہمارا جو ٹائم گزر رہا ہے نا اس کو آریت پر لیا ہوا تھوڑا ٹائم کہتے ہیں. جیسے کسی سے گاڑی لے لیتے ہیں کہیں جانا ہے تو, جیسے سامان لے لیتے ہیں کہیں جانا ہے تو, جیسے چمن بنانا ہے گھر کے سامنے کا, اب سمر آ رہا ہے تو سامان مانگ کے لا لیتے ہیں, بھائی پھوڑا دے دو ذرا, یہ دے دو ذرا, وہ دے دو. تو ہم نے ٹائم بھی تھوڑا سا مانگا ہے, آریت پر لے لیا ہوا ہے تھوڑا, اور اس کے چند دن ہمیں ملے ہیں. چند ایام عمر, چند ایام اندر عمر مستعار, کر کے طاعت لے حیات پائیدار. اس میں تھوڑی سی طاعت کر لو اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حیات اور زندگی لے لو. وہ حیات جاویداں دا, وہ حیات جاویداں بے انتہا, گرد جس کے نیست تھی ہرگز نہ جا. یہ پوری پوری کی دنیا جو ہے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی, وہ حیات دیتے ہیں. پیش وقفہ دنیا ایک ساتھ ہے بس, آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک ساتھ ہے, ایک چھوٹا سا ایک منٹ ہے بس. جو ہماری زندگی ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ایک منٹ کے جیسی ہے. ایک ساتھ وہ بھی بے راحت ہے بس, ایک منٹ وہ بھی بغیر آرام والا ہے. کہاں افسوس تیری ہوش عقل, سانس تیری رائے گاں کرتی ہے نقل. مت کر ان انفاس خوش کو خار اتار, تو اپنے ان سانسوں کو ذلیل مت کر. غفلت میں گزار کے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار کے ان کو ذلیل مت کر. غفلت و نسیاں سے بچ رہے ہوشیار, تین دن کے عیش پر مت ہو تشاد. تین دن کے عائش پر, تھوڑے دنوں کے عائش, اس پہ شاہ خوش نہ ہو. آخر وہ مثل عقیمہ نامراد, خوش تو سب چھوڑ کر مر جائے گا, خوش تو سب چھوڑ کر مر جائے گا, جو ندامت کے نہ لے کر جائے گا, جو ندامت کے نہ لے کر جائے گا. اگر یہ تین دن کی خوشی کے اندر آدمی اللہ سے غفلت میں رہا تو یہاں سے جاتے ہوئے تو سب چیزیں چھوٹ جائیں گی, اور اس کو غلط استعمال کرنے کی اور ٹائم خراب کرنے کی جو شرمندگی ہے بس وہی لے کے جائے گا. جو ندامت کے نہ لے کر جائے گا, تو حیات جاویداں چاہے اگر, اگر تجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے, پہلے مر, مرنے سے جاگا ورنہ مر. جاگنے سے پہلے مر جا, یعنی دنیا میں ہی اپنے آپ کو مار ڈالو, یعنی اپنے ارادے کو اور اپنے نفس کو فنا کر ڈالو. آفری جان کو جو اس کی رحم جا, مرحبا سر کو جو ہو اس پر فدا. اس جان کو آفری ہے, مبارکباد ہے جو اس پر قربان ہو جائے, اور اس سر کو مبارکباد ہے جو اس پر فدا ہو جائے. مرنا اس رحم میں ہے رشک زندگی, اللہ کی رحم میں راہ میں مرنا وہ زندگی کے لیے رشک ہے. ہے یہ مرنا زندگی یہ پائندگی, عہد و پیمانے ازل کو یاد کر. اپنے پرانے عہد کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا ہے اس کو یاد کرو. عہد و پیمانے ازل کو یاد کر, ذکر حق سے ملک دل آباد کر. اللہ کی یاد سے دل کی دنیا کو آباد کرو. ذکر حق سے ملک دل آباد کر, غفلت و نسیاں سے رہ تو دور تر. پاس کر انفاس کا اے بے خبر, پاس انفاس بولتے ہیں نا, پاس کرنا مانے لحاظ کرنا, کچھ لحاظ و پاس ہے نہیں ہے. پاس کر انفاس کا, سانسوں کا لحاظ کرو, ہر ہر سانس کا لحاظ کرو کہ وہ اللہ کی یاد کے ساتھ میں جاری آ رہی نہیں. ایک ایک سانس کی قدر کرو, بولنا چاہ رہے ہیں. اور اسی لیے صوفیاء کے پاس ذکر پاس انفاس سکھایا جاتا ہے. اور یہ آج سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ پاس انفاس کو پاس انفاس کیوں بولتے ہیں. پاس انفاس کا معنی ہے سانس کا دھیان رکھنا کہ وہ غفلت سے نہ جائے نہ آئے, چاہے ذکر پورا کیا جائے چاہے ذکر مقتو کیا جائے. ذکر پورا کا مطلب ہوتا ہے سانس چھوڑتے ہوئے لا الہ بولنا خیال سے, سانس لیتے ہوئے الا اللہ بولنا, سانس چھوڑتے ہوئے لا الہ بولنا, سانس لیتے ہوئے الا اللہ بولنا, ایسا. اور یا ذکر مقتوبی خالی جو ہے نا ذکر اس میں زیادہ بھی ہوتا ہے, چھوڑتے ہوئے اللہ لیتے ہوئے اللہ, الگ الگ ہیں اس کی قسمیں بہت سی جس میں اپنے کو آسانی ہو. کسی کی سانس چھوٹی ہوتی ہے کسی کی سانس تیز ہوتی ہے. پھر اس میں مشق کرنے کے دوران دو چیزیں پیش آتی ہیں, ہم اپنی سانس کو ذکر کے تابع کر دیتے ہیں, یہ دماغ میں ذکر کرنا ہوتا ہے تو سانس اس کے تابع ہو کے چلاتے ہیں تو اس میں سانس پھولتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اور خشکی پیدا ہوتی ہے اس سے, بہت بے خوابی کی شکایت ہو جائے گی, گھبراہٹ ہو جائے گی. تو اس میں دوسری مشق کرنی پڑتی ہے کہ سانس کو اس کی اپنی حالت پہ چلنے دینا, اس میں اپن ذکر کرنا. شروع میں بندہ جب اس کو سپاس انفاس بتاتے تو کرتا کیا ہے, وہ ذکر کو ذہن میں رکھتا ہے اس کے حساب سے سانس لیتا ہے, تو وہ غیر طبعی غیر نیچرل ہو جاتی ہے. اپن سانس کے ہماری سانس ذکر کے تابع ہوگی نا تو پھر وہ تیزی ہو جاتی ہے, اس میں گرمی آ جاتی ہے خشکی ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ اپن اندازہ کر لینا کہ اچھا میری سانس آہستہ سے اطمینان سے یوں جا رہی ہے, پھر میری سانس آہستہ سے اطمینان سے آ رہی ہے, تو اس سانس کے اندر ذکر کرنا وہ اچھا رہتا ہے. اس میں جو ہے نا یہ بات نہیں پیدا ہوتی, خشکی نہیں پیدا ہوتی, سانس پھولتی نہیں, تکان نہیں ہوتی نا, بہت تکان ہوتی ہے, اتنا تکتا ہے بندہ جس کے گھر میں. وہ اسی لیے کراتے ہیں صوفیہ تاکہ پاس انفاس ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آدمی کی سانس آتی رہے اور جاتی رہے. پھر یہ حبس دم کے ساتھ ہوتی ہے, سانس روک کے مشق کرنا بغیر حبس دم کے ہوتی ہے. سانس روک کے کرنے کا مطلب روک لیا اللہ 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 کر رہے ہیں جتنی دیر تک آدمی خیال سے بول سکتا ہے. چھوڑتے وقت پیٹ ہوا سے پیٹ خالی کر کے مشق, ہوا پیٹ میں بھر کے مشق, اس کو حبس دم کے ساتھ کہتے ہیں. اس کے اپنے اثرات ہیں, بڑے عجیب اثرات ہیں اس کے بھی. ایک سانس میں ایک تسبیح اگر ہو جایا کرے تو متوسط حالت ہے, وہ درمیانی ہے. سانس رک کے ایک سو مرتبہ ہو جاتا ہے ایک ہی سانس میں, سانس چھوڑ کے ہوا پیٹ خالی کر کے ایک تسبیح ہو جاتی ہے ایک ہی سانس میں, درمیانی ہے بالکل. یہ مشق کرنے والے بہت لمبی لمبی کرتے ہیں اس میں. پھر اس سے سانس روکنے کی مشق, سانس روکنے کی خصوصیت یہ کہ وسوسے نہیں آتے. جتنے وساوس وغیرہ آتے ہیں نا وہ سانس چلنے سے آتے ہیں اصل میں, اور جو یکسوئی ہے نا وہ سانس روکنے سے ہوتی ہے. شکار میں جب آپ فائر کر رہے ہوں تو سانس لینے والے کا شکار نشانہ کبھی صحیح نہیں جاتا, سانس روکنے والے کا نشانہ صحیح جاتا ہے, کیونکہ سانس چھوڑتے وقت الگ ہو جاتا ہے وہ اس کی نالی, سانس لیتے وقت الگ ہو جاتی ہے. اس لیے جب مشق کراتے نشانے کی تو سانس روک کے کراتے, پھر اس کے بعد اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ سانس لیتے لیتے بھی آدمی سانس کے کیا نشانے ہی نہیں لیتے, وہ اٹھاتے سیدھا مار دیتے. ہم نے خود والد صاحب کو دیکھا ہے, ہوا میں مار دیتے, پرندہ جا رہا ہے ہوا میں چھوڑ دیا, خیر وہیں گر جاتا تھا. اتنی مشق ہو جاتی ہے اس کی, نشانہ لے کے مارنے کا نہیں رہتا تھا, عادت ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کی نال کدھر ہے اور کہاں جا رہی گولی ہے. والد صاحب شکاری تھے بہت بڑے, اور حبس دم کی عادت بہت تھی. سنا ہم نے اپنی جب بچپن, ظاہر ہے کہ ہم بچپن میں پڑھنے چلے گئے وہاں پہ تو ان کے ساتھ زیادہ رہے نہیں, تو ان کے واقعات سنتے تھے. ابھی ہمارے ایک پھوپھا زندہ ہیں, 92 سال کے ہیں, साइकिल वकील चलाते हैं अभी भी। वालिद साहब से 2 साल के साथ बड़े हैं, बताते तेरे अब्बा से मैं 2 साल का बड़ा हूं बोलते, वो सुनाते हैं वाकयात अब्बा के बहुत बड़े अजीब गरीब किस्म के कि क्या थे मियां तुम्हारे बाबा हजरत कबीला, हजरत कबीला ही बोलते क्योंकि मुरीदुनी से थे, मुरीदुनी से हैं। वाकयात बहुत सुनाते वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह। इस मरतबा के सफर में 2 वाकयात सुनाए जब मैं मिलने गया उनसे। कहने लगे क्या सुनाए हजरत की हालात। कहने लगे गांव में मुगल गिद्दा हमारा वतन है, वहां पे हम लोग मस्जिद में थे और अब्बा जान जो है लेटे हुए थे सहन में मस्जिद के, हम लोग खेल रहे थे इधर। बचपन की ही बात है, मतलब बिल्कुल जवानी की बात है। हमारे पास वहां बीच में जो है ना बाहर चप्पलों से जरा आगे खबरें हैं थोड़ी, और खबरों से आगे एक कमरा बना हुआ है जिसमें गांव वाले वो रखते हैं क्या जनाजा उठाने का, डोला उला रखते करते वैसा सामान रखते, जो मस्जिद का ऐसा सामान रहता जो उसमें, और वो बहुत पुराना कमरा है और कोई जाता नहीं उसमें, जाने को डरते इतना अंधेरा उसमें। कहने के उस कमरे में से अचानक जो है एक सांप आया और बता रहे थे वो उनके घर में जो सुतून है वो सुतून की तरफ इशारा करके बता रहे थे, इतना मोटा था, लकड़ी का पिलर है लेकिन इतना मोटा था, यानी दोनों हाथों से इतना होता है तकरीबन, इतना मोटा, इतना मोटा था और तकरीबन 8-10 फीट लंबा था। वहां से निकला और वो सीधा इधर मस्जिद की तरफ आया, वालिद साहब लेटे हुए थे। बिल्कुल वालिद साहब के करीब आ गया और 2 हाथ से भी बड़ा फन निकाल के बता रहे थे कि मेरे 2 हाथ से बड़ा फन था, उसका अंदाजा लगा लो, और मैं अपनी आंखों के सामने का किस्सा सुना रहा हूं, ये कोई सुना सुनाया नहीं सुना रहा हूं। वो निकाह फन खोल के दुम पे खड़ा हो गया सीधा, 8-10 फीट के करीब। और वालिद साहब अब्बा हमारे वालिद साहब के बारे में बता रहे थे, वो उठे तक नहीं, लेटे हुए रहे। उन्होंने उससे कहा देख के उसको, भाई देखो यहाँ पे बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं, यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए। हजरत वालिद साहब ने कहा उससे, यहाँ बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं तो इधर आएगा, तुमको नहीं आना चाहिए, घबरा जाते हैं बच्चे, परेशान होते हैं। कहते जैसे ही वालिद साहब ने ये जुमला कहा, करे मैं सुन रहा था ये बात जो हजरत कह रहे थे उससे, धप से जमीन पर गिरा और दूसरी तरफ निकल गया, हमें पता भी नहीं चला कि फिर किधर गया। बोले वो क्या चीज थी आज तक हमको नहीं मालूम, मगर हमारे सामने हुआ तो किस्सा है। बोले बता रहे थे कि हम लोगों की हालत खराब हो गई और उन्होंने लेटे से उठे भी नहीं, वैसे ही लेटे में लेटे ही बात कर रहे थे उसे। बोले और दूसरी बात याद आई थी असर हफ्ते दम के ऊपर, बता रहे थे एक मरतबा हम शिकार को गए थे, वालिद साहब को शिकार का शौक था, एक मरतबा बयान में फरमाने भी लगे कि मुझे शिकार का बहुत शौक था लेकिन जब से मैंने आदमियों का शिकार शुरू किया तो फिर वो छोड़ दिया, पहले बहुत करता था फिर उसके बाद मैंने आदमियों का शिकार शुरू किया फिर छोड़ दिया, ये बयान में खुद कहा था, मैंने सुना था। शिकार में गए हुए थे और शिकार जो है परिंदों का भी करते थे, खरगोशों का भी, जानवरों का भी, और मछली का भी शिकार बहुत करते थे वाले साहब। हमारे यहाँ मछली का शिकार का तरीका यह होता है कि बड़ी बड़ी मछलियां जहां पर होती हैं वो बंदूक से मारते हैं, मछली को मारते ही खसूसियत उसकी यह होती है कि वो पलट के सीधा तल में चली जाती है, तह तक चली जाती है, और बंदूक रख के पानी में कूदना पड़ता है और उसको नीचे से उठा के लाना पड़ता है। आमतौर पर 2 किलो की 5 किलो की जो मछलियां होती हैं बड़ी बड़ी, और हमारे यहां ज्यादा मछली जो मशहूर है उसका नाम मरल होता है, ऐसी गोल होती है, चपटी नहीं होती बल्कि गोल होती है, 2-2 किलो की 5-5 किलो की बड़े अच्छे होते हैं मशहूर, बंदूक से आमतौर पर उतने ही लेवल के मारे जाते हैं। कहने लगे हम दरख्त पे चढ़ गए जहां पे पानी करीब में था और अब्बा को हमने कहा कि भाई आप तैयार हो नाल लाने के लिए, इस मरतबा फायर मुझे करना था, हमारे पापा कह रहे थे ये भी वो शिकारी है अभी तक भी है शौक, तो मैंने फायर कर दिया उस पर, एक बड़ा آیا ہوا تھا مرل کا پٹھا، کہتے میں نے فائر کر دیا اس پر. اور مچھلی میں عام طور پر فائر کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے اس کے سامنے مارتے ہیں منہ کے، اس کی تیزی سے انہیں مر جاتی ہے، اور اگر اس کو خود لگ جائے تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے. بندوق زیادہ بڑی نال کی ہوتی ہے وہاں پہ، تو ایسے شکاریوں کے پاس چھوٹے نہیں ہوتے. کہتے میں نے اس کو مارا لیکن لگ گئی اس کے سر پہ، گردن کے پاس لگ گئی، تو اس کا وہ غالباً ٹکڑا ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ اے ادھر جلدی گئی مارا دیکھ، دوستانہ تو تھا ہی نا. تو کہتے والد صاحب اندر چلے گئے پانی میں. اس پہ یاد آیا مجھے قصہ، کہتے ہیں کہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بلا مبالغہ ہو گیا ان کو اندر جا کے. ہم لوگ کانپنا شروع ہو گئے کہ گئے کام سے، انتقال ہو گیا ان کا. ہم سمجھ گئے کہ کوئی بات ہو گئی جس کی وجہ سے قصہ ختم ہو گیا ان کا، نکل ہی نہیں رہا بندہ. 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ عام طور پر 1-2 منٹ میں نکل آتے ہیں، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے. کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ دن کا واقعہ ہے، اتنی بات ہے کہ 20 سے کم نہیں تھے، 20 منٹ سے آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا جب ہم لوگوں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور ہم تھر تھرانے لگے ڈر کی وجہ سے. تو پھر جو ہے نا اندر سے والد صاحب آئے اور کئی چیزیں جو ہے نا مٹی کی پکڑ کے لائے، پرانا ڈول لے کے آئے، رسی لے کے آئے، کچرا لے کے آئے. بولے مچھلی ماری نہیں، مچھلی کو مار نہیں لگا تو خامخواہ میرے کو اندر بھیج دیا. بولے یہ دیکھ لے کے آیا ہوں. یعنی یہ مجھے پہ الزام مت لگا کہ میں نیچے تک نہیں گیا تھا، وہاں تو تلاش کرے تو یہی ملا ہے. میں نے کہا میرا نشانہ غلط نہیں، یہ بہت نشانے کے پکے ہیں. کہنے کہ میرا نشانہ غلط نہیں، میں نے دیکھا ہے اس کو مار پڑی، مچھلی پکڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. پھر گئے دوبارہ اور دوبارہ جا کے جلدی اشارہ لیا کہ بھائی آخر گئی کدھر ہوں گی، ادھر کا تو میں نے تلاش کر لیا ہے. تو پھر ایک دوسری سائڈ میں گئے اور وہاں سے جا کے اتنا بڑا مچھلی کا منڈا لے کے آیا خالی، کہنے کہ یہی ملا ہے بس، اس کا جو سر تھا وہ ان کے ہاتھ میں لگا خالی، کہنے کہ یہ لائے. اس میں سنا رہے تھے کہ حبس دم کی اتنی مشق کی ہوئی تھی کہ 20 منٹ سے لے کے 1.5 گھنٹے تک پانی کے اندر جا کے آئے، اور نارمل کیفیت تھی، یہ نہیں کہ بالکل آپے سے باہر تھے یا سانس پھولا، کچھ نہیں. نیچے جا کے کہنے کہ بھائی یہی ملا نیچے. تو اس پہ سنا رہے تھے کہ ان کو حبس دم کی سانس روکنے کی کتنی مشق تھی. ظاہر ہے کہ یہاں تو ہر چیز ملتی ہے، لگا کے جاؤ یا کر کے جاؤ، بڑبڑے نکالتے رہو. وہاں پہ تو اپنا دیسی انداز تھا، اندر گھس کے لے کے آ گئے. وہ فرما رہے ہیں حضرت پاس کر انفاس کا اے بے خبر. تو اس پر یاد آ گیا کہ صوفیہ کے پاس پاس انفاس کا ایک ذکر، پاس انفاس، انفاس نفس کی جمع ہے، نفس مانے سانس، پاس مانے لحاظ کرنا، پاس انفاس سانسوں کا لحاظ رکھنا کہ سانس لیتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان مشق پیدا کرنا، اس کی ایک مشق ہے. ویسا کرنے سے پھر ایکسرسائز ہو جاتی ہے، پھر بھول نہیں ہوتی. مگر وہ پوچھ کے کرنا، اس کی مقدار مقرر کر کے کرنا، اس کا ایک طریقے سے کرنا ہو، پریشانی ہو جاتی بعض وقت. پاسبان ذکر کا رکھ زور و شور، تا نہ آ جائے کہیں غفلت کا چور. ایک دم نسیاں اگر تجھ کو ہوا، عمر کی دولت سے لے جا گا چورا. ایک دم غافل نہ رہ کر ذکر حق، ایک دم غافل نہ رہ کر ذکر حق. تا نہ آئے غیر ذکر و فکر حق، غیر حق کو دل سے اپنے دور کر. نور کے جلوے سے دل معمور کر، معمور بنے بھرنا. ذکر کر مذکور تا ہووے آیا، ذکر کر مذکور تا ہووے آیا. ذکر کرو تو جس کا تم ذکر کر رہے ہو یعنی مذکور، وہ تم پر کھل جائے. یعنی فہم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جانا، اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں یہ لوگ. آنکھوں سے، آنکھوں کی شعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں نظر نہیں آتے، لیکن دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آتے ہیں. دل کی آنکھوں کا مطلب ہوتا ہے فہم ملنا، اس کی بصیرت ہو جانا. تو ذکر سے، ذکر کر مذکور جو ہے نا وہ آیا ہو جائے، تاکہ مذکور کہتے ہیں اس کو جس کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت جنیدی کے بارے میں میں نے غالباً حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ایک مرتبہ کیا، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو لوگ تلقین کرنے کے لیے آ گئے. تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کی جان اس دنیا سے جا رہی ہو تو قریب رہنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. اس کو نہ بولیں کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ بول کے، کیونکہ کس تکلیف میں ہے کس کیفیت میں ہے نہیں معلوم. اگر آپ نے اسے کہا تم لا الہ الا اللہ پڑھو, وہ کہے یار میں مصیبت میں ہوں تم لا الہ الا اللہ پڑھو, بولے جاؤ میں نہیں پڑھتا. نعوذ باللہ, اگر اس کا ایسی زبان سے ایسا لفظ اس کی زبان سے نکل گیا تو آئین دنیا سے جاتے وقت ایسا بول کے جانا کوئی اچھی علامت تھوڑی ہے. تو اس اندیشے سے بچنے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ اس کے قریب میں رہ کر بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھوڑا سا زور سے پڑھتے ہیں لوگ, تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھنے لگ جائے. اور اگر نہ پڑھے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہ آئے, کیونکہ اس نے انکار تو نہیں کیا ہے نا. اس کو تلقین کہتے ہیں. جنید بغدادی کے پاس تلقین کرنے لگے لوگ ان کے انتقال کے وقت. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں کس پس ہونے لگی کہ حضرت تو خود بول ہی نہیں رہے کچھ. تو لوگوں کو شوق کہ ہمارے حضرت کلمے سے جائیں کم از کم اس دنیا سے. پھر جا کے ان کو تنگ کیا قریب میں. اتنے میں ایک بزرگ آ گئے ان کے پاس ملنے کے لیے, طبیعت خراب ہو کے معلوم ہوا. تو حضرت فرمانے لگے ذرا ان لوگوں کو سمجھاؤ میں مذکور میں ہوں یا ذکر پہ لا رہے ہیں. میں مذکور میں ہوں, جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں میرا دماغ پھنسا ہوا ہے, یہ لوگ مجھے وہاں سے ہٹا کے اس کے ذکر کی طرف لا رہے ہیں, پیچھے لے کے آ رہے ہیں میرے کو. میں آگے ہوں وہ میرے کو پیچھے لے کے آ رہے ہیں. ذرا ان لوگوں کو سمجھاؤ, میں تنگ کر رہے ہیں مجھے این وقت پہ. انہوں نے کہا کہ میاں یہ دوسری چیز ہے, تم یہاں پہ تلخی مت کرو, اپنی یہاں سے تلخی لے کے جاؤ خالی. یہ کہ میں مذکور میں ہوں یہ مجھے ذکر میں لگا رہے ہیں. تو مذکور آیا ہو یہ بولے ذکر کر مذکور تا مانے تاکہ مذکور تا ہووے آیا ذکر تن طاعت ہے ذکر دل حضور. ذکر تن یعنی جسم کا جو ذکر ہے وہ طاعت ہے, ماننا. نماز کے وقت میں نماز, روزے کے وقت میں روزہ, زکات کے وقت میں زکات, حج کے وقت میں حج, عبادت کرنا, فرما برداری کرنا. ذکر تن طاعت. ذکر دل, دل کا ذکر کیا ہے؟ حاضر رہنا. اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ پاک کے سامنے ہوں. اللہ تعالی مجھے جانتے ہیں, میں اللہ پاک کے سامنے ہوں. اللہ تعالی مجھے سنتے ہیں, میں اللہ پاک کے سامنے ہوں. حضور قلب, اللہ تبارک و تعالی کی طرف دل کا متوجہ رہنا اور حاضر رہنا, اس کو کہتے ہیں ذکر دل. ذکر تن طاعت ہے ذکر دل حضور. ذکر سری نور ہستی سے نفور. ذکر سری جو ہوتا ہے وہ تو نور ہی نور ہوتا ہے, نور میں ڈوب جاتا ہے بندہ. یہ جو کائنات ہے اس سے جو ہے نا ایک وحشت رہتی ہے. مشاہدہ حق کا ذکر روح یہاں. مشاہدہ حق روح کا ذکر ہے. رؤیت اور دیدار ہو اس دن وہاں, یا مشاہدہ حق رہتا ہے وہاں دیدار اور رویت ہوگی. ذکر لفظی عارضی ہے اے عزیز. لفظوں سے زبان کے ذکر سے ذکر کرنا یہ عارضی ہے. ذکر روحی جوہری ہے اے عزیز. روح کا ان کی طرف متوجہ رہنا, دل کا ان کی طرف متوجہ رہنا یہ جوہر ہے, وہ عارض ہے. یعنی یہ ذکر دل اور ذکر روح اس سے بڑی چیز ہے بول رہے ہیں. جبکہ تجھ پر ہو آیا سلطان ذکر اس گھڑی ہو سر بسر تو کان ذکر. کان کہتے ہیں کیا بولتے ہیں, وائن بولتے کیا بولتے, مائن مائن. ذاکر اور مذکور ہو جا ایک بار غیر حق کی قبر ہی باقی شمار. غیر حق کی قبر ہی باقی شمار. ذاکر اور مذکور میں ایک کیفیت آ جاتی ہے, وحدت کی کیفیت آ جاتی ہے اور اکائی کی کیفیت آ جاتی ہے. ذکر کرنے والا ذاکر, ذکر جس کا کیا جا رہا مذکور. ہو تیرے دل میں جہاں جانے آیا. جہاں جانے آیا, جانے آیا کا جو عالم ہے جو کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جہانے جا وہ آیا ہو, جس کے ایک دریا کا قطرہ یہ جہاں. یہ پورا جہاں اللہ اس کے ایک دریا کا قطرہ ہے. یہ جہاں نم ہے وہ یم بے انتہا. یہ نم ہے وہ یم. نم کہتے ہیں شبنم کو, شبنم کی ایک چھوٹے سے ذرے کو. اور یم کہتے ہیں سمندر کو. کہتے ہیں یہ جہاں نم ہے وہ یم ہے, وہ بھی بے انتہا یم ہے, لمٹ نہیں ہے اس کی. تم کو ہے اس یم سے بس نشو و نما. تمہارا نشو و نما اس یم سے تعلق پیدا کرنے پر ہے. پیش خورشید دے کرم اے جان و غم ہیں یہ دونوں ماہ خور ذرے سے کم. الغرض برق تجلی نہاں پھونک کر دے تجھے بس بے نشان. بعد اس کے ہو نہیں سکتا آیا ہو تیرے ہر جز بلے جو کچھ آیا جب کرے عشق احد دل سے ظہور جب کرے عشق احد دل سے ظہور میم احمد درمیاں سے ہووے دور. احمد حضور کا نام ہے, احد اللہ کا نام ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب عشق احد جو ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے تو احمد کے میں احمد میں سے میم نکل جاتا ہے, پھر احد ہی رہ جاتا ہے. یعنی پوری مخلوقات کا جو ظہور ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, وہ ظہور کھل جاتا ہے تو پھر ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ لگتا ہے کہ بس انہی کی تجلیات ہیں اور کچھ بھی نہیں. یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے مخلوق میں گم ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نور سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے سب طرف. عام چھوٹی چیزوں میں نظر آتا ہے تو جو اولیاء اللہ ہیں, جو بزرگان دین ہیں وہ تو. دل سے جس دم عشق کا شعلہ اٹھا جز احد کے کون اے احمد رہا, بند کر امداد اب آگے زباں. حاجی امداد اللہ صاحب کے اشعار ہے نا یہ. بند کر امداد اب آگے زباں, تحفے قصے تحفہ کو کر ہم سے بیان. کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بیچ میں بات آ گئی تھی تھوڑی سی, اب اپنی زبان بند کرو, جو قصہ سنا رہے ہیں وہ قصہ سناؤ. تو پھر وہ تحفے قصہ کا قصہ تحفہ تحفہ کا جو قصہ چل رہا ہے پھر اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں. یہ بیچ میں جو ہے نا حضرت نے کچھ تصوف کی باتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی باتیں, اور ذکر دل کیا ہوتا ہے, ذکر لفظ زبان کیا ہے, ذکر روح کیا ہے, اس کی باتیں, اور کس طریقے سے اپنے اوقات کی رعایت کرنا چاہیے, اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اور اس عمر عزیز عمر مستعار کی قدر کرنی چاہیے, اس کا بیان بیچ میں لے کے آ گئے. سوا دس پہ نہیں نماز, پانچ منٹ اور پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد. بور تو نہیں ہو رہے, چل رہا ٹھیک ہی جا رہا ہے, سمجھ میں آ رہا تھوڑا 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 تھوڑا. جتنی اپنی عقل ہے اتنا ہی آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی اپنی زبان ہے اتنی آئے گا. یہاں پہ عقل اس میں تو ہے ہی کمی, اپنے زبان میں بھی کمی ہے. مطلب یہ کہ اب یہ اردو ان کی پرانی اردو, وہ بھی اشعار میں ہے, اشعار میں آگے پیچھے ہوتے رہتا نا, ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ہوتے رہتا. ایسا مبتدا خبر لائن سے نہیں رہتا, زید آیا بول کے نہیں رہتا, آیا زید بول کے بھی رہتا, بیچ میں کو آ جاتا, بیچ میں ہے پہلے آ جاتا, کیونکہ وہ تو شعر کا وزن بنانے کا رہتا. شیخ نے سن دیکھ کر کے حال و قال, پائے جب تحفہ میں سب تحفہ کمال, خاطر نادر میں اپنے با کمال. تحفہ تو بڑی با کمال ہے بھائی. بویا ایک اس کی تمنا کا نحال, اور کہا دل میں کہ لڑکوں سے گوہر مول لینا ہے بہت آسان تر, دونوں عالم سے ہے بہتر یہ گوہر, اور ہے تاجر طفل ناداں بے خبر. جب حضرت تحفہ کا کی قدر جو ہے نا حضرت سر سقطی کے دل میں آئی, اور یہ سوچا کہ کتنی قیمتی یہ عورت ہے, خاتون ہے, اور یہ تاجر جو ہے نا کتنا نادان ہے. بس اس نے ایک عام محبت میں اس کو سمجھ کے پاگل اس کو پاگل خانے میں ڈال دیا ہوا ہے. اور ہے تاجر طفل ناداں بے خبر, حق پہ لالے سربستہ ہے یہ, لے تو اس کو کھول دے زر کی گرہ, گھر سے تیرے پاس ایک درہم نہیں, لطف حق کا بھی مگر کچھ کم نہیں. تو شیخ نے یہ سوچا کہ اس کو میں خرید لوں, جو اپنی زر کی جو گرا ہے یعنی پیسے کی جو تھیلی بند ہے اس کو کھول دوں, جتنے پیسے میں یہ بیچے گا اتنے میں اس کو خرید لوں گا. یہ حضرت نے سوچا, اس کو بتا رہے ہیں. گھر سے تیرے پاس ایک درہم نہیں, پیسے تو ہے نہیں, لطف حق کا بھی مگر کچھ کم نہیں. شیخ نے پھر اٹھ کے تاجر سے کہا, بیچ میں تحفہ کو دوں اس کی بہا, جو اس کی قیمت ہے وہ میں تحفہ کی دے دیتا ہوں تجھے, وہ مجھے بھیج دے دو. کیونکہ اس کے لیے تو نہ دن کی تھی نہ رات کی, نہ کسی کام کی نہیں تھی, نہ اس کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا, اس نے تو پاگل خانے میں اس کو ڈالا ہوا تھا, اور کہہ رہا کہ میں خود ہی پریشان ہوں. بیچتا ہے تو اگر لیتا ہوں میں, جو طلب قیمت کرے دیتا ہوں میں, جس قدر زر چاہیے تجھ کو سو لے, لیک تحفہ سیمبر کو مجھ کو دے. لیک مانے لیکن. عرض کی سن کر کے تاجر نے کہ آہ ہو گیا ہوں فقر سے میں تو تباہ. میں تو فقر سے تباہی ہو گیا ہوں، تنگی سے، ساری دولت تو اس پہ لٹا دی تھی، 20,000 تھے وہ 20,000 پورے دے دیے تھے وہ، پھر اس کے بعد کی پنچایت الگ۔ میں تو لٹ کر ہو گیا اس پر فقیر، کب ہے تم پاس اس قدر دولت کسی؟ میں تو جتنی قیمت میں لیا ہوں اتنی تو تمہارے پاس ہے بھی نہیں۔ تم ہو خود مسکی، کہاں پاس زر، جو خریدو گے اسے اے بہرور، جو کہ نقد و جنس میرے پاس تھا سب کا سب میں اس کی قیمت میں دیا، ہو گیا محتاج سب کچھ صرف کر، نئے کنیزک کے ہاتھ میں ہے اب نظر۔ سب کچھ ختم کر کے میں محتاج ہو گیا، نہ تو کنیزی ہاتھ میں ہے اور نہ وہ پیسہ یہ جس سے بدلا خریدا تھا میں، یہ رہا نہ وہ، میں بے کس رہ گیا، مثل عاشق بے دل و بے دل رہا، عاشق بے دل جیسا رہتا بس ویسے بے دل رہا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، آحسد افسوس، اب میں کیا کروں، کس سے جا اپنی مصیبت کو کہوں۔ شیخ نے اس سے کہا، ٹک صبر کر، لاتا ہوں میں اس کی قیمت بے خطر، تو جو قیمت بتا رہا نا میں لاتا ہوں، تو صبر کر۔ بعد ازاں اٹھ کر کے با آہو بکا، روتے روتے شیخ اپنے گھر گیا۔ گھر گئے شیخ اور نہ تھا پاس ایک دانگ، جس دعائے گریو افغان و بانگ، سوائے رونے پلانے کی دعا کرنے کی اور کچھ نہیں تھا، ایک پیسہ نہیں تھا۔ جا کے بس حیران تنہا بیٹھ کر، رات بھر روئے بسط سوزے جگر، عرض کرتے تھے کہ اے پروردگار، حال میرا تجھ پہ ہے سب آشکار، پاس میرے کچھ نہیں پر اے جواد، ہے تیرے فضل و کرم پر اعتماد، کر دے اس دم اپنی رحمت کی نظر، مجھ غریب و مفلس و نادار پر، کھول گنجینہ کرم کا اپنے در، اپنے در سے ایک کرم کا گنجینہ خزانہ کھول دو، اور عطا کر تحفہ کی قیمت مجھ کو، اور عطا کر تحفہ کی، اور عطا تحفہ کی قیمت مجھ کو کر۔ کر دو خط آ گیا، کتابت میں بھی ہے مسئلہ یہاں پہ تھوڑا۔ سرخرو کر مجھ کو تاجر کیا حضور، وہ جو تاجر ہے اس کے سامنے مجھے ذلیل مت فرما، وعدہ کر آیا ہوں میں اس پر ضرور، میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اس کی قیمت لاؤں گا۔ ہو میرا یارب تو اب حاجت برا، کر نہ مجھ کو سامنے تاجر کے خار، بحر حق ہو بحر رحمت موجزن، موجزن کو مناتے جوش میں آنا، رحمت کا جوش جوش میں آ جائے، کر مجھے رسوا نہ اندر مردزن، لوگوں کے بیچ میں مجھے رسوا مت کیجیے۔ آپ شیخ کی بج عزداری دیکھ کر، آ گیا دریا کرم کا جوش پر، لوٹتے تھے شیخ خاک عز پر، نہ گہاں ٹھوکا کسی نے آ کے در، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا دروازہ تو دیکھا ایک امیر، با لباس فاخرہ روئے منیر، ایک روشن چہرے والا بہت بڑا رئیس وہ دروازے پہ ہے کھڑا، اور ہے کھڑا در پہ آداب تمام، اور شمع روشن لیے ہمراہ غلام، اور کئی ہمراہ خادم با ادب، ایک خادم جو ہے نا وہ روشن شمع لیا ہوا تھا اندھیرے میں، اور بہت سے خادم بھی ساتھ میں تھے، تھیلیاں پر زر لیے ہاتھوں میں، سب کے ہاتھوں میں جو ہے نا سونے کی تھیلیاں تھیں۔ کون ہے؟ پوچھا، دیا اس نے جواب، ہوں میں احمد بن مسنا، اے جناب میرا نام احمد بن مسنا ہے، اور بزرگوں میں سے۔ شیخ نے اس سے کہا، اس وقت تو کس لیے آیا؟ کہا، اے نیک خو، مجھ کو اس رات اے ولی با خدا، خواب میں یوں پہنچی حاطف کی ندا، مجھے خواب پڑا، یعنی لے کر چند زر کی تھیلیاں، جا کے سری کی نظر کر اس دما، مجھے یہ خواب پڑا کہ جا کے اس کے پاس کچھ تھیلیاں دے کے آؤ سونے کی، دے کے سری کو کر اس کا جی خوش، جان تو اس کی خوشی میری خوشی، ان کو خواب میں پڑا کہ اگر تم اس کو خوش کر دے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں میں، ہو یا مقبول اب جو کچھ لایا ہوں میں، یہ جو تھوڑا بہت لایا ہوں یہ قبول فرما لیجیے۔ شیخ نے سن مجدہ راحت فضا، سجدہ شکر حق کی نعمت کا کیا، صبح ہوتے ہی ادا کر کے نماز، باہر آئے شیخ با شوق دراز، میر کو لے ساتھ اپنے باشرف، لے گئے تشریف تحفہ کی طرف، ہاتھ احمد کا پکڑ ایک آن میں، لے گئے اس کو بیمارستان میں، وہی پاگل خانے میں لے کے چلے گئے، دیکھا جو صاحب بیمارستان کو بیٹھا ہے آنکھیں لگائے 400، شیخ کو دیکھا تو کہہ کر مرحبا، عرض کی آؤ کہ اب مجھ پر کھلا، یہ کہ درگاہ خدا میں بے گما قرب تحفہ رکھتی ہے یہ قدر شان۔ جب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قرب اس تحفہ کو حاصل ہے، غیب سے کل آئی مجھ کو یوں ندا، بے شبہ تحفہ ہے مقبول خدا، چاہتی ہے رب کو وہ اور اس کو رب کو وہ چاہتی ہے، رب اس کو چاہتا ہے، فضل رب کا اس پہ ہے ہر روز و شب، ہے خدا کا قرب اس کی جان میں، نور و عظمت اس کو ہے ہر آن میں، شیخ کو دیکھا تو تحفہ رو پڑی اور یہ کی اس سے مناجات اس گھڑی۔ جب چونکہ بات تو سامنے ہی ہو رہی تھی، شیخ نے کہا کہ میں خرید لوں گا اس کو، تو جیسے شیخ پیسے اسے لے کے ساتھ میں پہنچے تو وہاں دیکھ سمجھ میں آ گئی بات، اور پوری قیمت لے کے گئے تھے۔ یعنی خوش بیٹھی تھی میں اے کبریا، تو نے عالم میں میرا شہرا کی۔ شیخ کو دیکھا تو رو پڑی اور اس کے بعد میں اس سے مناجات کرنے لگی، بولنے لگی، یعنی خوش بیٹھی تھی میں اے کبریا، اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو کے، کبریا تو اللہ کا نام، یعنی خوش بیٹھی تھی میں اے کبریا، تو نے عالم میں میرا شہرا کیا، حال سے میرے کوئی واقف نہ تھا، وصف کے میرے کوئی واصف نہ تھا، خلق میں مشہور کر کے اے خدا کر دیا مجھ کو بلا میں مبتلا۔ بندہ محکم میں ہے جو ہے مشتہر، ہے یہ بند آہن سے بھی بس سخت تر۔ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو جیل خانے کی سلاخوں میں میں پڑی ہوئی ہوں، شہرت کی سلاخوں میں پڑنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، خلق میں جو ہو گیا مشہور تر، کھل گئے سو آفتوں کے اس پہ در، غیرت در رشک و حسد غصہ و چشم، بغض و حرص و دشمنی کینہ و خشم۔ اب ایک چیز تھوڑی رہتی ہے وہاں پہ، کسی کو رشک ہے، کسی کو حسد ہے، کسی کو غصہ ہے، کسی کو کینہ ہے، دشمنی ہے، ہر طرف سے اس کے اوپر کر ہجوم، آنکھ برسے ہے جیسے ابرے جھوم، گر تو ان آفات سے چاہے پناہ۔ اب پھر آگے انہوں اپنی طرف، بیچ میں تھوڑا قصہ بولتے اس کے بعد میں کام کی بات پہ آ جاتے ہیں حضرت حاجی صاحب، سمجھ میں آ گیا نہیں، اس سے نتیجہ لے کے اب پھر یہ مضمون کی طرف آ گئے۔ ہر طرف سے اس کے اوپر کر ہجوم، آنکھیں برسے ہے جیسے ابرے ہجوم، گر تو ان آفات سے چاہے پناہ، دامن عزلت پکڑ اور امن چاہ۔ عزلت کہتے ہیں تنہائی میں رہنے کو، بغیر شہرت والی زندگی گزارنے کو، بغیر شہرت کے لوگوں میں زیادہ مشہور ہونے، چرچا ہونے کا، بزرگ مشہور ہونے کا شوق نہیں رہنا کبھی بھی۔ مرکز عزلت ہو گمنامی کی راہ، آفت شہرت سے جب پکڑے پناہ، جس نے دیکھی ہو نہ خلوت کی بہار، کیا قدر جانے وہ گمنامی کی یار۔ جس کو تنہائی کی بہار نہیں ملی اس کو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو جو دل نہیں لگتا نا اکیلے میں اس میں اس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل لگا اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل لگانے کی ایک مشق ہوتی ہے، اس سے انسیت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ میں تھے، چھ مہینے رہا میں وہاں پہ فراغت کے بعد، ایک نصاب ہے تو وہ بھی ہو جانا بول کے، تو بتایا تھا آپ لوگوں کو اس سے پہلے کہ حضرت جو ہے میں تو بس اپنے کام سے کام کرنا، کسی سے بات چیت میں بھی نہیں جانا، کوئی کام کسی سے پڑ گیا تو ٹھیک ہے، دکان کو گئے کچھ چیز لینا ہے، کھانا لینے کو گئے تو بات ہوگی ایک دو، کسی سے ضرورت پڑی تو بات کرنا، بلا ضرورت بات نہیں کرنا۔ اور اتنی نگرانی تھی کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی ایسے آئے ہوئے مہمان تھے خانقاہ میں، میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے، کتنے دن ہیں۔ وہ جو نگران ہے نا، اس زمانے میں دو نگران تھے، ایک عبدالسلام صاحب نگران تھے مدراسی، اور ایک دوسرے صاحب اس وقت ہیں، ان کا نام نہیں لے رہا ہوں میں جان بوجھ کے، وہ تو چونکہ نہیں ہے اس لیے لے رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے کسی نے لگا دی جا کے کہ وہ تو کھڑے ہوئے بات کر رہا تھا۔ میں حضرت کے پاس گیا، عام طور پر تو کرتے نہیں حضرت ایسی کوئی بات، میں گیا، کہنے لگے آپ فلاں وقت میں کھڑے ہوئے کسی سے بات کر رہے تھے، میں نے کہا جی ہاں، کہنے لگے کیا کر رہے تھے، کیا بات ہوئی ان سے، میں نے کہا یہ ایسی بات ہے، کہنے لگے اس میں آپ کا دنیا کا یا دین کا کیا فائدہ ہے، یہ جو بات آپ نے کی اس میں آپ کی دنیا کا کیا فائدہ ہوا یا دین کا کیا فائدہ ہوا، میں نے کہا کچھ نہیں بس ویسے خیر خیریت، میں نے کہا کچھ نہیں کیا بات ہے، یہ کوئی بات ہوئی، کیا ضرورت تھی، خبردار آئندہ سے جو کیا، بڑی بات نہیں۔ اب چلے گئے، اتنا غصہ دونوں پہ آ رہا تھا کہ دونوں کو جا کے ماروں، مجھے شکایت لگائی نا، ظاہر ہے کہ آدمی تنہا رہے، کسی سے بات بھی نہ کرے تو کیسی گزرتی ہوگی بظاہر، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ ذہن ہٹنا شروع ہوا حضرت سے، اور ایسا وقت آیا کہ ایک ایک مہینے تک، ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے تک اگر کسی سے بات نہ ہو تو مزہ ہی آتا تھا، जितना किसी से मुलाकात नहीं हुई बात नहीं हुई उतना अच्छा दिखता था, और जितना किसी से मुलाकात हुई बात हुई उतनी वहशत होती थी, उतनी बोरियत होती थी। एक क्या पंचायत है भाई, बोल इसका मतलब यह है कि वो एक लाइन है, मतलब हम रहे नहीं उस लाइन पे, मतलब उधर से तबीयत इधर हट गई, मगर एक बात बता रहा हूं मैं कि वो एक चीज है, वो उसमें मशगूलियत होती है। शबे कदर से कदर कम होने की पूछ, शबे कदर से कदर गुम होने, गुम होना चाहिए, गुम होने की पूछ, अजमत अजलत को इसमें आजम से पूछ, इसमें आजम कितना तनहाई में रहता है। अल्लाह तआला का इसमें आजम मशहूर है ना, अल्लाह तआला के नामों में एक इसमें आजम है, अगर किसी को मालूम हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है, तख्ते बिलकिस को हाजिर कर लो, किसी को पता नहीं चलता कि इसमें आजम है क्या। मगर जिसके पास, जैसे आसिफ इब्न बरखिया के पास था ना इसमें आजम, आसिफ इब्न बरखिया जो सुलेमान अलैहि सलाम के वजीर थे, उनके पास इसमें आजम था। जब सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा कि बिलखिस का तख्त कौन लाएगा, तो आसिफ ने फरमाया कि बस अभी पलक झपकते में लाता हूं, पलक झपके और लेके भी पहुंच गए। पूछा कि भाई ये कहां से, कहने के इसमें आजम है जो उसके उस नाम से जो है ना, तो कह रहे हैं कि इसमें आजम इतना छुपा हुआ क्यों है, उस छुपे हुए होने की लज्जत और उसकी आजमत उससे पूछो, बोल रहे हैं। शबे कदर गुम क्यों है, गुम होने की कदर उससे पूछो कि क्यों गुम है, मालूम होने में ज्यादा फायदा है कि नहीं मालूम होने में ज्यादा फायदा है, ये बता रहे। शबे कदर से कदर गुम होने की पूछ, अजमत अजलत को इसमें आजम से पूछ, कदर और अजमत अगर चाहे तो बैठ कर खलवत में गुम कर आपको, अपने आप को खलवत और तन्हाई में बैठ के गुम करो। आ गया ताजिर भी इतने में वहां, इतनी देर में बात हो रही थी, पैसे लेके पहुंचे, बीमार अस्पताल का जो जिम्मेदार था उसको पता चला कि यार ये तोहफा बड़ी कोई कीमती चीज है, ये बात चल रही थी। आ गया ताजिर भी इतने में वहां, आंसुओं की सैल चेहरे पर रवा, और रो रहा बेपनाह, माशिक था ना उसका। शेख बोले गम न कर आया हूं मैं, जिसका तू तालिब है वो लाया हूं मैं, तो कह रहा था ना इधर इसका भी फकीर हो गया उसका भी फकीर हो गया, ले मैं लाया हूं। शेख ने फिर पेश की हिमिया ने जर, हिमिया कहते हैं पेटी को, अर्ज की ताजिर ने उनको देखकर, मैं नहीं देता हूं इस तोहफा को, अब मुकर गया, कीमत उसकी दे सकेगा कोई कम, कहने का अब इसकी कीमत ये नहीं होती, तब तो मुझे पता नहीं था इसका, मैं समझा गवैयी है खाली, गाने वाली है, खूबसूरत है, कीमत तोहफा है बस इससे सिवा, इससे इसको कब करूं दिल से जुदा, मैं अपने दिल से जुदा नहीं कर सकता। फिर बढ़ाए और दिरहम चंद बार, बढ़ते बढ़ते पहुंचे था 40,000, 20,000 से हजरत सिर्री सकती ने 40,000 की बोली लगा दी। रो के ताजिर ने कही आखिर ये बात, ख्वाब में हक ने कहा मुझको ये रात, फिर आखिर ताजिर ने भी बयान किया कि ख्वाब में हक ने कहा मुझको ये रात, यानी है मकबूल हक तोहफा जरूर, पास मेरे खेश बेगाना से दूर, तोहफा मेरी मकबूल है, वली अल्लाह है, जान से मेरी तरफ माइल है ये, है न दीवानी बहुत आकिल है ये, हो गया जब जाहिर उसका मर्तबा, कर सके कौन उसकी अब बयो शिरा। ताजिर ने कहा कि आप खरीदो फरोख्त कौन करेगा भाई, अब अगर दुनिया की दौलत दो तमाम, कब कबूलूं इसको मैं ऐ नेक नाम, खालिसन लिल्लाह अब मैं बिल यकीन, कर दिया आजाद तोहफे के तैन, यानी कि मैं तो अब इसको गुलाम भी नहीं रखूंगा, अब तक तो मैं खरीद के लाया था, अब तो मैंने इसको आजाद कर दिया। अब इससे बहुत बड़ा सबक निकाल रहे हैं हजरत हाजी साहब, और फिर सुनाएंगे, वक्त हो गया नमाज का इंशाल्लाह, मुख्तसर दुआ कर लो। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے، ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اے اللہ آپ کے دربار کا حضور نصیب فرما دیجئے، اے مولا کریم دل کا ذکر عطا فرما دیجئے، روح کا ذکر عطا فرما دیجئے، سر کا ذکر عطا فرما دیجئے، خفی کا ذکر عطا فرما دیجئے، اخفا کا ذکر عطا فرما دیجئے، اپنے کرم سے مالا مال فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، آپ کے اولیاء کی اور آپ کے محبوب بندوں کی باتوں کے پڑھنے کا اثر ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، اور اس کی نورانیت اور روحانیت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے، ہماری روحوں میں اس کا اثر نافذ فرما دیجئے، سرائیت فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائیے۔ اور دونوں جہان کی پریشانی سے مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.